Guys, one got them, please.
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
देखते इसको इल्म लाइफ को कितने को समझ आई कोई शेयर करेगा अपने से तर्जमा तो मेरा ख्याल है कि अब याद वैसे ही हो जाता होगा बगैर याद किए जी सिज्जीन और रिलीजीन को आपने सोचा जी और किसी का जी पीछे से आप रहा कल्ला इन्नहुम कल्ला जी जी उस दिन अल्लाह ताला उनको अपने अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे हिजाब होगा जी आप परफ جی یعنی جان چھوٹی جی, اور پیچھے سے جی کوئی سب بولا کرے, صرف مخصوص ہاتھ نہیں کھڑے ہونے چاہیے, ہم سب سنتے ہیں, جو ہاتھ نہیں کھڑے کرتے سارے میں ان سے کیسے پوچھوں. جی کوئی نیا بندہ بتا جی آپ. جی بدکاروں کا برا انجام دکھایا گیا سجین, یعنی اس صورت میں خاص طور پہ آپ لوگوں کی توجہ لفظ سجین پہ, تو آئیے دیکھتے کہ اس کو ہم آیتوں کے ساتھ لے کر چلیں گے تو کیسے ہوگا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تیسویں پارے میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورت متففین شروع کریں گے. اس سے پچھلی سورت الانفطار تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قیامت کے دن کو کی قدر نہ پہچاننے کو ہائی لائٹ کیا گیا. اس صورت میں اس کا نام تھوڑا سا آپ کو نیا لگے گا, کچھ لوگوں کو مشکل بھی لگے گا, لیکن بات سنیں گے تو پھر بہت ہی حیرت ہوگی کہ صورتیں چل رہی ہیں قیامت کے نام پہ. یا تو بات ہونی چاہیے جنت کی اور یا بات ہونی چاہیے جہنم کی, اور اتنے میں ایک صورت آ جاتی ہے المتففین, اور متففین کا لفظ جو ہے وہ کمی کرنا, اور کمی بھی بہت تھوڑی سی, اور کچھ لوگ اس کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ نا اب تو ہلکی بات ہے, اور ایک دم حیرت بھی بڑی ہوتی ہے. اتنی ساری مکی صورتوں میں ایک صورت جس میں اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ذکر کے بیچ میں ہی خرید و فروخت کی کمی بیشیوں اور اس طرح کی خامیوں کا ذکر کر دیا, تو نوٹ کیجئے گا کہ صورت کا یہاں آنا کاروبار کی باریکیاں بتانا نہیں, قیامت کے دن کے باریک حساب کی بات بتانا. وہ اتنا شدید دن ہے کہ اس دن کسی نے چھوٹی سے چھوٹی جو ڈنڈی ماری ہوگی نا وہ بھی کھول لی جائے گی. بالکل وہی بات ہے جو اسی بارے میں آگے ہم پڑھیں گے, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ. تو یہاں شَرًّا يَرَهُ کی ایک عملی تصویر ہے. سورت متففین ترتیب کے اعتبار سے 83 نمبر کی سورت ہے. پہلی ہی آیت میں ویل المتففین ہے, مکہ کے ابتدائی دور کی سورت ہے. مکہ والوں کے دل میں آخرت کا عقیدہ بٹھانے کے لیے جہاں اور سورتیں ہو رہی تھیں نازل, وہاں یہ سورت نازل ہوئی, اور خاص طور پہ یہ اس دور میں نازل ہوئی جب اہل مکہ سڑکوں پر, بازاروں میں, مجلسوں میں مسلمانوں پر آوازیں کستے, ان کی توہین کرتے, ان کی تذلیل کرتے. ابھی ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں تھا, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ایمان لانے کی قیمت مذاق تمسخر اڑوانا تھا. مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں کے لوگوں میں ایک مرض بہت عام تھا, اور وہ تھا کم ماپنا اور کم تولنا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ویل للمطففین نازل کی. اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی سورت ہے, لیکن یہاں پھر وہی بات کہہ دوں جو پیچھے بھی ہم نے کی تھی کہ مکی سورتوں میں کسی ایک آیت کا مدنی ہونا ہو سکتا ہے, لیکن اوورال اور خاص طور پہ جو سورت کا آخر ہے کہ حل کفار ما کانوا یفعلون, اور پوری سورت کا انداز بتاتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ یہ پہلی آیت مدنی ہو سکتی ہے. باقی بات کی ہے اس سورت کے موضوعات کیا ہیں. اس کا مین موضوع آخرتی ہے. پہلی 6 آیات یعنی 1-6 آیات میں اس بے ایمانی کی بات ہے کہ جو کاروباری لوگوں میں عام طور پر ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ لینے کے بعد اور دینے کے اور ناپ تول میں کمی کرنا. دوسروں کو دینا ہو تو ناپ تول میں کچھ کمی کر دیتے ہیں, لینا ہو تو کچھ اضافہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس خرابی کو آخرت کے باب میں پیش کر کے بتا دیا کہ آج دنیا میں کسی کو خبر نہ بھی ہو کہ تم نے کلو میں سے ایک چھٹانک چوری کر لیا, لیکن اللہ قیامت کے دن ایک ایک کوڑی کا حساب دے گا اور لے گا تم سے, تو اگر ذرا چھوٹی سی بھی خیانت کہیں دکھ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا. بعض دفعہ کچھ لوگ دنیا میں دیانت داری کو ایک بہت اچھی پالیسی سمجھ کر بعض چھوٹے چھوٹے معاملات میں دیانت برتتے ہیں, تو وہ لوگ ان کو بیوقوف کہتے ہیں. قیامت کے دن جب ان کو وہاں بدلے ملیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دکھائیں گے. بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, سم تھوڑی سی ڈس آنیسٹی جو ہوتی ہے اٹس گڈ, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ سورت میں اخلاق کے ساتھ عقیدہ آخرت کو بہت خوبصورت طریقے سے دل میں جمایا گیا. آیت نمبر 7 to 17, 10 آیتیں, 7 to 17 تک بدکار لوگوں کے نام اعمال کا تذکرہ ہے کہ آخرت میں ان کو کیا معاملات پیش آئیں گے. پھر آیت نمبر 18 to 28, 18 اور ترتیب دیکھیے, وہاں بھی 10 ہے یہاں بھی 10, 7 to 17 اور 18 to 28, اس میں نیک لوگوں کا بہترین انجام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو الیین میں داخل کریں گے ان کے نام اعمال کو, اور مقرب فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. اور پھر آخر میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی, اور ساتھ ہی ساتھ کفار کو خبردار کیا گیا کہ آج تم کسی کی کا مذاق اڑاتے ہو اس کے ایمان لانے پر, اس اسلام کے اظہار پر, کل قیامت کے دن تمہیں لگ بتا جائے گا. یہ تو تھا خلاصہ. اور سورت متففین کے لفظ کو آپ دیکھیں تو اس کو سورت التطفیف بھی کہتے ہیں. یہ بھی ہم پہلے لفظ میں ہی پہلی آیت میں اس کو ہم مزید کھول کے دیکھ لیں گے. تو سورت متففین کہہ لیجئے یا سورت التطفیف کہہ لیجئے, یہ دونوں ایک ہی سورت کے نام ہیں. وہ سورت جس میں مال یعنی لین دین میں کمی بیشی کا ذکر کیا گیا, اور اس سورت کو پڑھتے ہوئے واقعی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ میرے بہت قریب ہے, اور یہ سب کچھ معاملہ ہمارے سامنے دن رات ہوتا ہے, اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اور حقیقت ہے کہ اگر ہم لوگوں کو قرآن لٹرل کر دینا تو ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کی بہت ساری خرابیاں بھی دور ہو جائیں. آئیے آیتوں کے ساتھ لیں گے اسی طرح سے مختصر وضاحت اور بعد میں ڈسکشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین, بڑی خرابی ہے ناپتول میں کمی کرنے والوں کی. ویل کیا ہے؟ خرابی, تباہی, اور ایک کمزور روایت ہے لیکن ہے بہت معروف کہ جہنم میں ویل نام کی ایک وادی ہے جس میں جہنمیوں کو پھینکا جاتا ہے, تو کئی سال لگ جاتے ہیں وہاں جانے میں. خیر اللہ بچا کے رکھے, تباہی ہے کن کے لیے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. لفظ یہاں آیا ہے المتففین, تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. متفف کا لفظ جو ہے تطفیف سے ہے. تھوڑا سا اس کو اگر جب آپ کھولیں گے نا تو تفیف ان کہتے ہیں عربی زبان میں چھوٹی اور حقیر چیز کو, ٹھیک ہے, منیچر کہہ لیجیے آپ انگلش میں اگر اس کو دیکھیں. لیکن عام طور پہ تطفیف کا لفظ ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال ہوتا. اور اس لفظ پہ ذرا سب غور کیجئے گا, یہ چوری کو بہت بڑی نہیں ہوتی, کلو میں سے کوئی آدھا کلو تو نہیں چوری کرے گا نا, ایک پاؤ بھی نہیں کر سکتا, صاف پتہ لگ جائے گا, پیکنگ سے پتہ لگ جائے گا. ناپ تول میں کمی کرنے والا بہت بڑی مقدار نہیں اڑاتا, بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا چراتا. خریدنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ تاجر نے اسے کتنا گھاٹا دیا, لیکن اتنے تھوڑے سے فائدے کے لیے وہ جہنم اپنے لیے پکی کروا لیتا. آپ امیجن کیجئے کتنا ملے گا, اتنا تھوڑا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا احساس دلا دیا کہ دیکھو اتنے تھوڑے فائدے کو پانے کے لیے تم نے اتنی پیاری آخرت چھوڑ دی, کیا ہو گیا تم کو؟ اس کی فکر کرو کہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اور جو شخص یہ کام کرتا ہے نا اس کو عربی زبان میں متفف کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو متففین متفف کی جمع اسم فاعل ہے, کام کرنے والا. تطفیف کہہ دیں گے تو یہ ایک قسم کا اسم بن جائے گا کہ یہ کام لیکن کرنے والا. خیر یہ کیسے ہے کیا ہے اس کی اگلی آیتوں کو بھی پڑھ کے پھر اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑا سا بات کریں گے. اور وہ کیا ہے, کون تھے یہ متفف؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس, اور جب یہ لوگوں سے ناپ لیتے تھے. ایک تالو جو لفظ ہے نا یہ کیل سے ہے, آگے بھی پڑھ چکے ہیں, کیل وزن کرنا, ویئنگ کرنا, جیسے وے کرنا. لوگوں سے لیتے ہیں, یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں, یعنی جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو یستوفون. یستوفون کا روٹ کیا ہوگا سب بولتے مل کے؟ وفا, وفا, وفیت, ہاں پورا لینا. یعنی جب یہ خود لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، جبکہ وہ اذا کالوہم، اور جب یہ ان کو ناپ کر دیتے ہیں یا اب وزنوہم یا تول کر دیتے ہیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے کیل اور ایک ہوتا ہے وزن. وزن عموماً کس چیز کا ہوتا ہے؟ جس کا ویٹ ہو. جیسے آپ چینی تول کے دے دیں، کسی کو دال تول کے دے دیں، لیکن کچھ چیزیں لیکوڈز ہوتے ہیں، پانی لیٹرز، یہ وہ فرق ہے. ٹھیک ہے، کیل اور وزن ناپ کے دو مختلف چیزیں. جب یہ اچھا وہاں اوپر کیا تھا، ازک تالو علا کا سیگا کیا بتا رہا ہے؟ اپون، اگینسٹ. یہ وہی بات ہے جیسے شہید اعلی اور شاہد علی، یعنی جب یہ لوگوں کے اوپر کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر سے مراد کیا کہ لوگ ان کو دے رہے ہیں. لیکن جب وہ اذا کالوہم، بات بات سے ہو رہی، کیونکہ یہ ایک ہی لفظ کی تکرار ہے، کالو الہم نہیں ہے، پھر وہی لفظ ہو جانا تھا. کالوہم ان کو ان کے لیے تولتے ہیں، یا اب وزنوہم جب ان کو دیتے ہیں تو یخسرون کم کر دیتے ہیں. کتنے ہوشیار بنتے ہیں. لیکن ان سے پوچھو، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا احساس نہیں ہے؟ اس جملے کو ذرا دو بار سنیے، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں ہے؟ کب اٹھنا ہے؟ لیوم عظیم، اس عظیم دن کے لیے. کون سا عظیم دن ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تصور میں لائیے، لینے اور دینے کے پیمانے الگ، ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کر لی، اور اس طرح آخرت میں اپنے لیے تباہی بربادی رکھ لی. کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے، ہولناک، جو پیشی کا دن ہوگا، جس دن اللہ رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، جو ساری باتوں کو جانتا ہے. پتا کیا چلا؟ کہ یہ کام صرف وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہوگا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب جس وقت رب العالمین کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسان کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا. جی، کچھ کا پسینہ ٹخنوں تک، کچھ کا گھٹنوں تک، تھائیز تک، پیٹ تک، ناف، اور کچھ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے. روایت میں تھا کہ قیامت والے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ ایک میل کی مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا. میں اس کو حدیث کو پہلے جب پڑھ رہی تھی تو میں وہی فگرز یاد کر رہی تھی جو میں نے آپ کو سورۃ نبا کے شروع میں لکھائے تھے، بیچ میں سراجم و حاجم، کہ سورج اتنا دور ہے. اپنے نوٹس کھول کے سن لیجئے گا، یہ سورج اتنی دور ہے، اتنی دور ہے، اگر قریب آ جائے تو یہ ہو جائے، جل جائے، پورے آپ کو فگرز لکھائے دے. اور وہ کتنے فگرز ہیں آپ سب کو پتا ہے، ملین سیئرز ہیں. اور اس دن سورج کدھر ہوگا؟ ایک میل کے فاصلے پہ. ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ قیامت کی صورت میں یہ سورج تو ختم ہو جائے گا، اس کا کیا جواب ہے؟ جی جی دیکھیے، انسان نے بھی تو قیامت کے دن ختم ہو جانا ہے نا، تو جس طرح باس ہونی ہے نا انسانوں کی، اللہ نے ساری چیزوں کو دوبارہ پیدا کرنا ہے. اور آپ پڑھ چکے سورۃ حج غالباً، یا اس انبیاء ہے کہ اس یوم تبدل الارض والسماوات، یعنی زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے. تو قیامت کے دن کیا وہ سورج ہوگا، اس کی کیا انٹینسٹی ہے، اللہ نوز دی بیسٹ، لیکن ہوگا، وہ وہاں کا سورج ہوگا، وہ وہاں کے حالات ہوں گے. حدیث کے راوی سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کے نبی نے میل سے زمین کی مسافت والا میل مراد لیا، یا وہ سلائی جس سے سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے. اللہ اکبر، یعنی مت سوچو کہ ون مائل عربی زبان میں جو سلائی آنکھوں میں سرما کے لیے یوز ہوتی ہے اس کو بھی میل کہتے ہیں. تو کتنی ہوگی؟ میں بھی 3 inches میکسیمم. پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے. یہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک ہوگا، اور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو کسی کی تھوڑی سی دنیا بگاڑی اور اپنی بہت بڑی آخرت خراب کر دی. اور یہ جو کام ہے ناپ تول کی کمی بیشی کا، اس کے بارے میں چند روایات سن لیجئے. اس کی شان نزول میں لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے پہلے مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے خبیث ترین لوگ تھے. ظاہر ہے کوئی بہت ہی بڑا عمل ہوتا ہے نا, پھر اسی کو اس ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, یعنی پوری قوم اس کا شکار تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ناپ تول ٹھیک کر لیا. یہ ہے خوبصورت بات. ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب التجارات. کوئی بڑی بات نہیں, گناہ ہوتے ہیں انسان میں, بہت بڑی بڑی خرابیاں ہوتی ہیں. قرآن پڑھتے جائیں ٹھیک کرتے جائیں. وہ بلکہ پسندیدہ لوگ کہلاتے ہیں کہ جیسی چیزوں کو پڑھنے کے بعد پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے, ابن ماجہ کی روایت ہے, جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی, قحط سالی کو کیا کہیں گے انگلش میں جی, فیمن, قحط جو ہوتا ہے یعنی جس میں ڈراؤٹس بھی بولتے ہیں غالباً اس کو جی, یہ سب کچھ یعنی اس میں چیزیں کم ہو جاتی ہیں, سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے اور اس کے کرائیٹیرین پہ جا کے آج ہم اپنے لوگوں کا حال دیکھ لیں تو بہت ہی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ آج ہمارے ساتھ یہ معاملات کیوں ہیں. کمی بیشی, ڈنڈی مارنا ایسی عام بات ہو گئی کہ لگتا ہے کہ کوئی بڑی بات ہی نہیں ہو گئی. پھر اسی طرح سے آپ ایک اور چیز بھی کریں, اس میں میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا اور پیچھے کہیں شیئر بھی کیا تھا آج کی بات میں. ایک شخص تھا تو وہ گاؤں میں رہتا تھا اور اس کے بعد کیا کرتا تھا کہ وہ گاؤں میں سے مطلب وہ اپنی کیا بولتے ہیں ان کو دودھ ہوتے ہیں گھوالا ہوگا, وہ پورا ہفتہ یا مہینہ جتنا بھی ہوتا دودھ جمع کرتا, پھر اس کا مکھن بناتا اور مکھن کے جو پیڑے تھے اس کو جا کر شہر میں بیچتا تھا. شہر میں جاتا تو کیونکہ لوگوں کے پاس عموماً پیسے نہیں ہوتے کاروباری لوگ, تو وہ چیز کی ٹریڈنگ کرتے ہیں. ایک دکان پہ جاتا اور وہاں سے کچھ گروسری خرید لیتا جس کو آ کے گاؤں کی دکان میں رکھ کے بیچ لیتا, کوئی دال چاول کوئی اس طرح کی چیز ہوگی, اور یہ جاتا اور کلو کلو کے پیڑے بنا لے جاتا اور وہاں جا کے بیچ کے دال لے کر آ جاتا. دکاندار کو بھی اس پر تھا ایسے ہی معاملہ. اب کیا ہوا کہ ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ مکھن دے کر چلا گیا تو دکاندار نے سوچا کہ میں نے تو کبھی اس کا وزن ہی نہیں کیا, میں اس کی بات پہ یقین کر لیتا ہوں کہ یہ کلو ہوگا تو میں کرتا ہوں, کیوں نہ سر آج میں وزن تو کروں. اب جو ہی اس نے وزن کیا نا تو وہ کلو سے تھا. اب یہ دیکھ کر تو دکاندار کا پارا چڑھ گیا کہ اچھا یہ میرے سے دھوکہ کرتا ہے, دکھ کرتا ہے. ایک دوست نے اور تو لے, سب کا وزن کم تھا. خیر اس نے بات دل میں رکھ لی. کچھ عرصے کے بعد عادتاً وہ پھر لے کر آیا, بھائی مکھن کے پیڑے لے کر آئے. کس نے اس کے ساتھ گالم گلوچ کیا کہ خبردار میرے پاس نہ آنا اور مجھے پتا چل گیا اور تم تو مجھے دھوکہ دیتے ہو. اس نے کہا کہ ہوا کیا؟ کہا میں نے پچھلی دفعہ جو مکھن چھوڑ گئے تھے اس کا وزن کیا, وہ کلو سے کم ہے تو میں تو تم سے نہیں لوں گا. تو اس پہ وہ جو گوالا تھا نا وہ رو پڑا, کہنے لگا کہ بھائی ہم گاؤں کے لوگ ہیں, ہمارے پاس کدھر ہیں کوئی ترازو اور وزن کرنے کے آلے. میں کیا کرتا ہوں کہ جو تم سے دال کا پیکٹ لے کے جاتا ہوں نا کلو کا, اس کو ترازو میں رکھتا ہوں اور اس کے وزن پہ میں مکھن تول دیتا ہوں تو جتنا وہ ہے اتنا ہی ہوتا. ویل للمطففین الذین, آپ دیکھیے کہ اتنے باریک پیمانے ہیں کہ دنیا میں جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے, اٹس آور رائٹ, کوئی فرق نہیں پڑتا اتنے سے, اتنی تو لوگ سنک میں بھی دال پھینک دیتے ہوں گے. لیکن جب کوئی ہمیں تھوڑا سا نقصان دے تو ہم چیخنے لگتے ہیں. تو آئیے ذرا پھر اس کا ایک ڈفرنٹ اینگل بھی دیکھتے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا تطفیف, یہ صرف ناپ تول ہی میں نہیں ہوتی بلکہ کسی اینگل میں بھی حق دار کو اس کے حق سے کم دینے میں تطفیف ہوتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی معاملات میں مادی چیزوں میں لین دین میں کمی بیشی کو ناجائز قرار دیا نا, اسی طرح حق داروں کا حق ادا کرنے میں بھی ناپسندیدہ. مثلا آپ نوکر سے کام لے لیں پورا, پیسے کم دے دیں, اینڈ پہ کاٹ لیں. کئی دفعہ کوئی چیز لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں بس بس اتنے ہی دیں گے اور پیسے چھوڑ کے پھینک کے آگے چلے جاتے ہیں. آپ سوچیے آپ سبزی والے سے سبزی لے رہے ہیں, آپ کی بات چل گئی, اس کے ساتھ بات آپ کی ہو گئی کہ 80 روپے کا ہوگا, 80 روپے کی سبزی لی ہے میں نے, اور بعد میں دیکھا تو آپ کے پرس میں سے 70 نکلے, تو کیا کرتی ہیں سسٹر, پھینکی, بس بس میرے پاس اور نہیں, اتنے ہی نکلے. آپ کے یہ 20 روپے ہیں لیکن اس کا یہ پروفٹ تھا, یہ اس کے بچوں کی روٹی تھی. لہذا کسی کا حق مارنا, اسی طرح بعض دفعہ نوکروں کے حساب کتاب میں سے لوگ کاٹنے لگ جاتے ہیں, اس نے یہ کیا تھا وہ کیا, جیسے کچھ کہتے ہیں چھٹی کرے گی تو کاٹوں گی. ٹھیک ہے ڈسپلن کرنا ہے, یہ اگر آپ نے پہلے سے کچھ اگریمنٹ کیا ہوا وہ اور بات ہے, لیکن آپ کی ماسی سے پلیٹ ٹوٹ گئی تو کب اس کے 50 روپے میں اس کی تنخواہ میں سے کاٹوں گی؟ حق داروں کا حق لین دین میں کمی کرنا، قیامت کے دن اللہ اس کا بدلہ لے گا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے ذمہ داریاں، ریسپانسبلٹیز. جو بھی ذمہ داری آپ نے لی، پھر اس میں جو کمی کی، ایک ہے بشری باتیں، وہ تو ہر ایک کو پتا، اللہ کو بھی پتا، لیکن جانتے بوجھتے ذمہ داری لی اور سوتے رہ گئے. ذمہ داری لی، یہ کریں گے اور اس کے بعد آگے جائیں گے، اور جتنا انسان آگے سے آگے چاہتا ہے نا، اتنا اس چیز کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. یاد رکھیے، جب بھی آپ اکیلے اپنے ان پہ کام کرتے ہیں نا، تو آپ کی مرضی ہے، آپ نہیں کریں گے، آپ کا اپنا نقصان ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص اس کی اپنی ہی دکان ہے، تو نہ کھولے، 11 بجے کھول لے، تو 9 سے لے کے 11 کے بیچ میں جو دکاندار آئیں گے، تو وہ کیا ہوں گے، گاہک آئیں گے، وہ اس کا اپنا ذاتی نقصان ہے. اب اس کو دوسری طرح سوچیں، اس کا اکیلا کام نہیں ہے، بلکہ 3 دوستوں نے مل کر کام کیا. اور کیا کیا کہ دیکھو، 2 لوگ پیسہ لگائیں گے اور تم بس ورکنگ کے پیسے لوگے، اور ہم سب کا، تینوں کا برابر حصہ ہوگا. تم نے دکان کھول کے چلانی ہے، اور تم پیسہ نہیں لگاؤ اور کام کرو، سمجھیے. اب وہ 2 بےچارے جو آ نہیں سکتے تھے پیسے لگا کے، مطمئن ہے. اب یہ تیسرا بندہ گھر سے ہی نہیں نکلتا. اب اگر یہ 1 گھنٹہ لیٹ آیا، تو اس 1 گھنٹے میں اگر 9 کسٹمر چلے گئے، تو 3 اس کے تھے اور 6 ان 2 کے تھے. اب قیامت کے دن وہ 2 اس کا دامن پکڑے ہوں گے. میں سوچتی ہوں صرف سورت متففین کی تفسیر ہم اپنے ملکوں میں عام کرتے ہیں، اور میں اس کو پڑھاتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، یقین کرے خوف آتا ہے. زندگی کے معاملات میں کہاں کہاں تطفیف نہیں ہو رہی. اگلی قسم تطفیف کی ہے رشتوں میں تطفیف. ہم ہر چیز پہ دیکھیں، ہم رشتوں کی ڈوریوں میں بندھے ہوئے نا. پہلے اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر بھائی بہن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، پھر اسی طرح آگے خاندانی سسرالی رشتے، شوہر بیوی کا، بچوں کا، پھر آگے اگلی نسل شروع ہو جاتی ہے. ہم کہیں ساس ہوتے ہیں، تو کہیں ہم بہو ہیں، اور کہیں ہم کچھ اور کچھ. ہر رشتے کی تطفیف قیامت کے دن کھل کے سامنے آئے گی. میں جب یہ صورت پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ زندگی میں رونا تو انسانوں کے ساتھ ہی ہے، رہنے میں، ملنے میں، مل جل کے کھاؤ پیو رہو انجوائے کرو، تم خوش ہو تو سب تمہارے ساتھ خوش ہونے والے ہوں، تم دکھی ہو تو وہ بھی دکھی ہو. لیکن جو اس کی ریسپانسبلٹی اور جو کل لائبلٹی آنی ہے، اس سے پھر لگتا ہے کہ بندہ اکیلا کسی جنگل میں چلا جائے. خاندانی زندگی کو بیلنس کرنا اور اپنی ذاتی چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا نہ کرنا، یہ زمین آسمان کا فرق ہے. بعض دفعہ ہم اپنے رشتے داروں کا حق مار کے آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم اپنے رشتے داروں کا حق مار کے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے رشتے داروں کا حق مار کے خود فضول خرچیوں میں پیسے اڑاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہی نہیں ماں کو دینے کو. بعض دفعہ ہم اپنے بچوں کو اتنا وقت دے رہے ہوتے ہیں کہ بزرگوں کا وقت ہی نہیں ہمارے پاس. بعض دفعہ ہم شوہروں کے اتنے لاڈ نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ ماں باپ کا حق نہیں دے پا رہے ہوتے. اتنا خوفناک یہ عمل ہے کہ واللہ، اگر 4 آپ کے بچے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر 4 لوگ اور بھی ہیں، ہر بندے کو اس کا حق دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آتو ذی القربا حقہ، حق والے کو اس کا حق دو جس کا حق آپ پہ. ماں ہونے کے ناطے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بالکل ملٹی ڈائمینشنل بن جاتی ہے نا. اس کا بیوی ہونے کا بھی حق ادا کرنا ہے، ماں ہونے کا بھی کرنا ہے، بعض دفعہ بہو ہونے کا بھی سیم ٹائم پہ کرنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ کچھ اور ذمہ داریاں جس میں جاب بھی ہے. اور جب ایک عورت کو باہر کاروبار، باہر جاب پہ لگا دیں گے، یا وہ کاروبار میں آپ کی شریک ہو گئی، کیسے وہ آپ کے یہ سارے حق دے گی؟ آج کے دور میں جو عورت پس رہی ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورت کے نازک کندھوں پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیے. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ کہیں میں ایسا تو نہیں کر رہی. اور اپنے جس رشتے دار کا آپ حق مار رہے ہیں نا، اس کے پاس آج جا کر جس طرح بھی، جب بھی ممکن ہو، تو معافی مانگ رہے ہیں کہ بھئی آپ مجھے معاف کیجیے گا. اسی طرح اس میں ایک اور اینگل دیکھ لیجئے، اور وہ کہ عبادت میں اتنے آپ مصروف ہیں کہ اپنی ذمہ داریاں ہی نہیں پوری ہو رہی. آپ کہتے ہیں میں نفل پڑھ رہی ہوں، شوہر کا حق مار رہے ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں نفل پڑھ رہی ہوں اس وقت، اور آپ بچوں کو بھوکے اسکول بھیج رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں تو اس وقت چاشت کی نفل پڑھ رہی ہوں، اور ساس کو ہو سکتا ہے اس وقت چائے کی پیالی کی ضرورت ہو. اپنی ذاتی عبادات میں معاملات کو پیچھے ڈالنا، یہ بھی تطفیف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے مال، تیرے مہمان کا بھی تجھ پہ حق ہے. مہمان نوازی نہ کرنا یہ بھی تطفیف ہے. آپ نے کسی کو امید دلا دی کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ آرام سے بیٹھیے اور ہم آپ کی خدمت کریں گے، اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ آپ مہمان صبح آئے ہیں، خود ہی کر لیں گے، کھا لیں گے، پی لیں گے، ہم تو 11 بجے سے پہلے اٹھتے ہی نہیں ہیں. یہ یہاں کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے ملکوں کی باتیں ہیں. بعض دفعہ گھر والے سوئے پڑے اور نوکر اور ملازمیں بیچاریاں ناشتے پانی کروا دیتی ہیں، کیوں جی بیگم صاحبہ تو 11 کے بعد ہی تو وہ اٹھتی ہیں. یہ عام بات ہے. میں سوچتی ہوں کہ کتنا غیر مہذبانہ انداز ہے کہ مہمان خود اٹھ کے اپنا ناشتہ پانی میں نوکروں سے بنوا لے اور آپ سو رہے ہیں. ہر معاملے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا وہ ایک میدان جنگ ہے، چاروں طرف سے آپ کو سب کو بیلنس رکھ کے پھر اللہ کی نظروں میں سرخرو ہونا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ 30ویں پارے تک پہنچنے میں انسان بیلنس تو ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے اندر ایک سکون تو آ جاتا ہے، ماڈریٹ ہو جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ میرا حق کب ادھر سے ختم ہو گیا، بگلے کا شروع ہو گیا. اور یہ نہیں کہ ہر وقت تنگ مزاج ہے اور کاموں کا بوجھ ہے، میاں سے کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کی، ان کا موڈ ہی ہر وقت خراب رہتا ہے. وہ بےچارے منتیں ہی کرتے رہتے ہیں کہ کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے بات تو کر لیا کرو، کبھی آؤ میرے ساتھ کھانا کھا لو. یہ بھی ایک تکلیف ہے کہ بیوی جو ہے وہ بچے اور دوسری چیزوں میں اتنی مشغول ہے کہ میاں بےچارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے بھی روادار نہیں ہے، اور بیٹھ بھی جائیں تو لڑائی ہی ہو کے اٹھے گی. ہر جگہ کو اس کا حق دیں. دیکھیے ہر بندہ جس کو بھی آپ زندگی کو فلی انجوائے کرتا دیکھیں، آپ کے گھروں میں ایسے بہت سارے ہوں گے، خاندانوں میں بھی ایسے ہوں گے، آپ نوٹ کریں کہ ان کا گر ہے کہ وہ جس جگہ ہوتے ہیں نا بس وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت دوسری فکر نہیں ہے، یہ ہے تو بس میں آئی ایم انجوائنگ مائی جاب، نو آئی انجوائنگ مائی کوکنگ، انجوائنگ مائی کوکنگ. اب اس وقت میں صفائی کر رہی ہوں تو میں گھر کی صفائی کو انجوائے کر رہی ہوں، اور اب اس وقت میں نے کہیں جانا ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. لاؤ والی پن، یہ جو ہر وقت دماغوں پہ سٹریس اور ٹینشن بھری رکھتے ہیں نا، یہ درست نہیں ہے. چلیے ایک اور تطفیف کی قسم، کتنی، 5 ہو 4 ہو گئی، تو یہ 5ویں ہوگی. پہلے حدیث سناتی ہوں پھر آپ خود ہی اس کو سمجھ جائیں گے. موتا امام مالک کی یہ روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کہ نماز کے رکوع سجدے پورے نہیں کر رہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ابھی رکوع سے پورا جھکتے بھی نہیں تو کھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ابھی سجدے میں گئے اور ابھی پورے سیدھے نہیں ہوئے، ایک سجدے سے تو دوسرے میں چلے گئے، کچھ اس طرح کی کیفیت تھی. رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا اور جلدی جلدی نماز ختم کر ڈالتا ہے. تو آپ نے اس کو فرمایا لقد تففتا، یعنی تو نے اللہ کے حق میں تطفیف کر دی. حضرت عمر کے اسی قول کو نقل کر کر حضرت امام مالک نے فرمایا لکل شیئن وفام و تطفیف. بڑا خوبصورت جملہ ہے، ہر چیز کے اندر وفا بھی ہوتی ہے، یعنی اس کو پورا کرنا بھی ہوتا ہے اور تطفیف بھی ہوتی ہے، حتیٰ کہ نماز، وضو اور طہارت میں بھی. آپ نماز پڑھتے ہیں تو پوچھئے میری نماز میں تطفیف تو نہیں، وضو کیا تو کوئی حصہ خوش تو نہیں رہ گیا، طہارت کرنے کے لیے گئے تو کہیں کوئی نیل پالش تو نہیں لگی ہوئی کہ آپ کہتے ہیں ہم نے غسل جنابت کر لیا، ہم نے پیریڈز کا غسل کیا، پتہ چلا کہ آپ کے تو نیل پالش لگی ہوئی تھی، بعد میں اتاری تو کیا فائدہ، اتاریں تو پھر غسل کریں. یعنی ہر عمل میں حق کو پورا دینا بھی ہوتا ہے ممکن، اور کم کرنا بھی ہوتا ہے. پھر اسی طرح دوسرے حقوق اللہ اور عبادات میں کمی کوتاہی کرنے والا تطفیف کرنے کا مجرم ہے. اسی طرح حقوق العباد میں جو شخص مقررہ حق سے کم کرتا ہے وہ بھی تطفیف کے حکم میں ہے. یہ نہیں کہ اب آپ گناہ کی محفلیں بھی اٹینڈ کریں اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے، یہ بھی ایک تطفیف ہوگی کہ رشتہ داروں کی نافرمانی کی دعوتوں کو قبول کرو کیونکہ جی وہ آپ کے رشتہ دار ہیں اور آپ وہاں بدھو بن کے بیٹھو اور ان کی محفلوں کو دیکھو، یہ بات بھی ہے. مزدور ملازم نے جتنے وقت کی خدمت کا معاہدہ کیا ہے اس میں سے کم وقت چرانا، اس میں سے وقت چرانا اور کم کرنا بھی اس میں داخل ہے. وقت کے اندر جس طرح محنت کرنے کا عرف میں معمول ہے اس میں سستی کرنا بھی تطفیف ہے. اور خاص طور پہ ویسے میں تو آپ کو پتا ہے کہ آورلی پے ملتی ہے نا، جب کسی سے ایسی بات ہوئی نا کہ امریکہ، کینیڈا اور باہر سب جگہ، ایون یہاں یورپ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو پے اسکیل ہے وہ آورلی بیسڈ بنتا ہے نا، ورکرز کا، امپلائیز کا. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. تو بات ہو رہی تھی کہیں بھی تو کہا اس کی وجہ کیا ہے، انہوں نے کہا اس لیے کہ پاکستان میں ورکرز جو ہوتے ہیں نا وہ اس ورک کا حق اپنے امپلائی کو دے ہی نہیں سکتے، امپلائر کو دے نہیں سکتے. مطلب کہنے کا یہ کہ اگر یہاں کوئی 10 پاؤنڈ گھنٹے کے لیتا ہے تو پھر 10 پاؤنڈ کا کام بھی کر کے جاتا ہے، تو اگر ہمارے ملک میں آورلی پے ہونے لگے تو وہ ایک گھنٹے میں سے تو آدھا گھنٹہ مزدور نے بیٹھ کے سگریٹ ہی پیتے رہنا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے آدھے گھنٹے میں سے وہ چائے ہی بناتا رہے, اینٹوں پہ رکھ کے اور پیتا رہے اور حکا ہی پیتے رہے. چونکہ ہمارے ہاں ڈگنیٹی آف لیبر نہیں ہے تو وہاں آورلی پے کر کے لوگوں نے پھنسنا ہے. پورے دن کے پے میں جو دیتے ہیں وہ بعض دفعہ باہر کے ملکوں میں اب دیکھیے گھنٹے کی پے کے برابر ہوتا ہے. آج بھی مزدور کی دہاڑی میرا نہیں خیال 200-300 سے زیادہ ہو ایک دن کی, اور 200-300 کو آپ $2-3 لگا لیجیے. امریکہ میں مجھے اب تو یاد بھی نہیں, جب ہم لوگ ادھر تھے آج سے 5-6 سال پہلے تو 7.5 یا 8 ڈالر منیمم پے تھی گورنمنٹ کی طرف سے جو مقرر تھی, اس سے کم نہیں آپ کسی کو دے سکتے. وہ آج کے حساب سے پاکستان کا آپ لگا لیں تو تقریباً 600-700 روپے بنتا ہے, اور اب تو مجھے یقین ہے سالوں میں آگے بھی گئی ہوگی. تو کیوں وہ بےچارا جو ایک گھنٹے میں پے ملتی ہے وہاں ایک دن میں, کہ وہاں کام کرتا بھی تو کم ہے نا انسان. تو یاد رکھیے جس جگہ آپ نے بات کر لی پھر اس میں کمی بیشی بہت سختی کی بات ہوگی. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسن بخسن. دیکھیے آپ کے الفاظ کتنے مختصر اور نپے تلے ہوتے تھے. خمسن بخسن بس دو لفظ ہیں, پانچ چیزیں تباہی کی ہیں. یعنی میں حدیث پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو اردو میں, نوٹ کر لیجئے گا, اس میں کچھ چیزیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں گی. فرمایا کہ پانچ گناہوں کی سزا پانچ ہیں, یعنی جب پانچ کام, سوری خمسن بھی خمسن, پانچ پانچ کے بدلے میں. پہلے جملے نکال دیجئے, کون کون سے؟ جو شخص عہد شکنی کرتا ہے اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط اور غالب کر دیتا ہے. یہ بتائیے کہ آج ہم مسلمان عہد شکن ہے تو پھر اگر آج ہمارے اوپر دشمن غالب ہے تو یہ اللہ کا یہی قانون ہے. دوسرا, جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتی, جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتے ہیں ان میں فقر اور احتیاج عام ہو جاتا ہے. اس پہ اب کیا کہیں گے, 60 سال کے قریب ہو گئے پاکستان بنے ہوئے, ابھی تک وہاں برٹش لا ہے. یعنی جو اپنے اللہ کے قانون کے علاوہ دوسروں کے لاز کو فالو کرتے ہیں. آج ہم مسلمانوں ملکوں میں کتنے ملکوں میں اسلامک لاز ہیں, اور آج فقر اور احتیاج کیوں پھر ہمارا دروازہ نہیں چھوڑتا؟ کیونکہ اللہ کے قانون آج تک تو ہم نے نافذ بھی نہ کیے. تیسری چیز کہ جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ تعاون اور دوسری وبائی امراض مسلط کر دیتا, بے حیائی اور زنا. اور چوتھی چیز, اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے. اور پانچویں چیز, جو لوگ زکات ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے. یہ قرطبی کی روایت ہے مالک بن انس سے, اور اسی طرح ابن عمر سے بھی یہ روایت موجود ہے. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ آج ہم اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کی وجہ کسی اور کو گردان سکتے ہیں. ایک اور روایت ہے طبرانی کی ابن عباس سے, بات میں آپ ایک دوسرے سے ٹیلی کیا کریں پلیز, یا ریکیپ میں سن لیا کریں شام کو. ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جس قوم میں مال غنیمت کی چوری ہو جائے, مال غنیمت کے آج کے دور میں حکومتی خزانہ, لوگوں کے ٹیکس, لوگوں کی محنت کی خون پسینے کی کمائی جو بےچارے ٹیکسوں کے نام پہ اور مختلف طرح سے گورنمنٹ کو دیتے ہیں, فرمایا جب لوگ اس کو چوری کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا روب اور ہیبت ڈال دیتے ہیں. آج ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ہے کہ نہیں, وجہ خود دیکھ لیں. جو حکمران مال غنیمت کو ہاتھ نہیں لگاتا نا وہ اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا, عمر فاروق کی طرح وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتے ہیں بات کرو ہمیں کیوں ڈرا رہے ہو, ہم مسلمان ہیں, ہمارے ملک کی طرف آنکھیں نہ اٹھانا. دشمن کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ادھر آنے کی, لیکن جو حکمران خود بےچارے مسکین بن کے دوسروں کے جوتے سیدھے کریں تو وہ تو پھر ان سے ڈریں گے. پھر اسی طرح, اور جس قوم میں ربا یعنی سود خوری کا رواج ہو جائے انہیں موت کی کثرت ہو جاتی ہے, اور جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق قطع کر دیتے ہیں, اور جو لوگ حق کے خلاف فیصلے کرتے ہیں ان میں قتل و خون عام ہو جاتا ہے, اور جو لوگ معاہدات میں غداری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. یہ امام مالک کی روایت ہے. چلیے اب آپ کہتے ہیں کہ ان ساری روایات میں کافی چیزیں فقر و فاقہ اور قحط اور قطع رزق کی ہے نا, یہی چیزیں آئی نا. چلیے اس کی بھی تو کچھ صورتیں ہوں گی نا, اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ فقر اور فاقہ اور رزق کی کمی کی کیا صورت ہوتی ہے عموماً. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کھانے کی چیزیں موجود ہوں اور بندہ کھا نہ سکے. ایک صورت یہ بھی ہے نا, دیکھیے آپ کے گھر میں 10 چیزیں پڑی ہیں پر آپ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا تو آپ کے لیے وہ نہیں ہے نا. تو ایک صورت کیا رزق سے محرومی کی, کہ انسان کے پاس رزق ہو اور وہ اس کو کھا نہ سکے, استعمال نہ کر سکے, ٹھیک ہے. بیماریاں آ جائیں کھانے سے, یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بہت سارے بیمار ہیں اب بےچارے وہ کھائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. قحط کی صورت کیا ہے کہ ضرورت کی چیزیں ہی مفقود ہو جائیں, جس طرح آپ کہہ کے شارٹیج ہے یعنی چیزیں ملتی نہیں ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیے پیٹرول کی ہڑتال ہے, گیس ہے کوئی نہیں, بجلی لوڈ شیڈنگ ہے, اب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے, اب شاید پانی کی بھی ہو جائے گی. یہ کیا ہے, سب کچھ ہے آپ کے پاس لیکن اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی کیفیت دکھتی ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. پھر ایک اور صورت کیا ہے مال کی کمی کی, چیزیں موجود ہیں لیکن کثرت بہت ہے لیکن مہنگی اتنی ہو جائیں کہ خریدار کی خرید کی حد سے اوپر چلی جائیں, یہ بھی اس میں مراد ہے کہ چیزیں موجود ہیں لیکن مہنگائی بڑھ جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ فقر کے معنی محتاجی اور حاجت مندی کے بھی ہوتے ہیں. ہر شخص اپنے کاروبار اور ضروریات زندگی میں دوسروں کا جتنا محتاج ہو وہ اتنا ہی فقیر ہے. اگر آج کے دور کے حالات کو آپ سامنے رکھیں تو آج تو قوموں کی قومیں فقیر ہیں. آج تو انسان اپنے رہن سہن اور اپنے ٹرانسپورٹیشن کو کرنے اور اپنے ارادوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں بینکوں کے قانون میں جکڑا ہوا ہے, کہیں حکومتی این او سیز چاہیے اس کو, اور کہیں اور کہہ لیجئے کہ یونیورسل لاس میں پھنسا ہوا ہے, کہیں اس کو یو این او سے کوئی لینی ہے, کیا کہتے ہیں, کہیں ادھر سے کوئی اجازت لینی ہے, کوئی کچھ لینا ہے. ایسے لگتا ہے کہ آج بھی انسان اپنی چیزوں کو خود استعمال کرنے کے لیے دوسروں کا پابند ہے. آج بھی دنیا میں تھرڈ ورلڈ کے ایسے ملک ہیں کہ جو اپنی زمینیں جو ان کی زرخیز ہیں وہاں اپنی مرضی سے چیزیں نہیں اگا سکتے. پیچھے آپ کو ایک دفعہ بتایا گیا تھا ایک ملک میں کہ ان کی زمین زرخیز ہے, گندم چاول اگ سکتا ہے, لیکن اس ملک میں ایک اللہ نے خوبی رکھی ہے کہ وہاں کوکا بہت اگتا ہے, چاکلیٹ جس سے بنتا ہے. تو بڑی طاقتوں کے کہنے پہ وہ چاول نہیں اگا سکتے, وہ اپنی زمینوں میں چاکلیٹس اگاتے ہیں جو سستی قیمت پہ ساری دنیا میں بیچ میں جاتا ہے, اور خود وہ چاول آٹا لینے کے لیے دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں. کیا آپ نے کبھی نہیں سنا کہ ہمارے ملک میں تو آم ہے ہی کوئی نہیں, وہ تو سارا باہر چلا گیا, اس ہمارے ملک میں تو ٹماٹر ہے نہیں, یہ تو ہمیں چائنا کے ٹماٹر کھانے پڑ رہے ہیں. یہ کیا ہے, یہ اسی قسم کی قسمیں ہیں جو آج دیکھ لیجئے کہ انسان کس طرح سے پڑا ہوا ہے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ رشوت خوری عام ہو جاتی ہے, یہ بھی ایک قحط سالی ہے. جب تک کسی کی جیب نہ گرم کریں کام ہی نہیں ہوتا. لوگ کیا کہتے ہیں آج کے دور میں, آج کا رشوت کے بغیر کام کوئی نہیں ہوتا ہمارے ملک میں. پہلے چپڑاسیوں کو رشوت دینی پڑے گی اور ہوتے ہوتے افسروں کی خوش آمدے کر کے ہی کوئی کام ہوگا. یہ اگر محتاجی اور فقر نہیں تو پھر یہ کون سا ہے. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہماری امت کو اس کتاب سے جوڑ دے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل اس کتاب پر عمل کرنے کے بارے میں, ورنہ یاد رکھیں ہم دکھی ہی رہیں گے. اور میں ساری بات کو اس پہ سمیٹ دوں گی کہ جو کسی کا حق مارتے ہیں نا وہ خود بھی دکھی رہتے ہیں, کسی رنگ میں بھی, چاہے وہ مالی چیزیں ہوں دوسریوں. اور یہاں یہ بھی چیز یاد کر لیجئے, قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس جرم کی بنیاد پہ تباہ کر دیا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے, وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. آپ کہتے ہیں اتنی بڑی بات ہے جی, پورا سوشل سیٹ اپ خراب ہوتا ہے. یہاں سے یہ بھی بات نوٹ کیجئے, عبادات میں کمی پہ اللہ نے کسی قوم کو نہیں تباہ کیا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتے ان کو تباہ کر دو, لیکن اللہ نے انسانی معاملات میں ہیرا پیریوں پہ ایک قوم کو تباہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچو وہ دن کون سا ہوگا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن یہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے, ننگے پاؤں ہوں گے, ننگے بدن ہوں گے, بے ختنہ ہوں گے, اور جگہ بھی تنگ اور تاریک ہے, اور وہاں بلائیں اتر رہی ہیں, مصائب ہیں, دل پریشان ہے, حواس ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے, ہوش جاتا رہے گا, اور پسینوں میں ڈوبے ہوں گے, کپ کپ آ رہے ہوں گے. آپ امیجن تو کیجئے ذرا کس طرح سے یہ حال ہوگا. چند روایتیں سن لیجئے قیامت کے دن کی سختیوں کی. ویسے اگر آپ تفہیم السنہ سیریز میں سے قیامت کا بیان بک لے لیں تو اس میں سب کچھ ہے, میں یہاں سے نہیں ابھی پڑھ رہی ویسے, لیکن آپ کو قیامت کے دن کی بہت ساری جھلکیاں ادھر ملیں گی. چند چیزیں, مسند احمد کی روایت ہے, اس دن رحمان عز و جل کی عظمت کے سامنے سب کھڑے کپ کپا رہے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن بندوں سے سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ ایک یا دو نیزے کے برابر اونچا ہوگا, اور سخت تیز ہوگا. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں غرق ہوگا. بعض کی ایڑیوں تک پسینہ، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک، بعض کو تو ان کا پسینہ لگام بنا دے گا. لگام سمجھتے ہیں؟ کہ بول ہی نہیں سکتا، منہ کھولا تو پسینہ منہ میں چلا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ دھوپ اس قدر تیز ہوگی کہ کھوپڑی بھنا اٹھے گی، یعنی کھوپڑی بھن جائے گی، اور اس طرح اس میں جوش اٹھنے لگے گا جس طرح ہنڈیا میں جوش اٹھتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے منہ پر اپنی انگلیاں رکھ کر بتایا کہ اس طرح پسینے کی لگام چڑی ہوگی. پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ بعض تو بالکل ڈوبے ہوں گے. یعنی آپ نے اس طرح اپنے ہاتھ سے بتایا کہ یہاں، یعنی یہاں تک پسینہ آئے گا، اور بعض کو آپ نے یوں بتایا جیسے ہم فیلنگ دیتے نا کہ اس طرح سے ڈوبا ہوگا. حدیث میں کہ 70 سال تک بغیر بولے چالے کھڑے رہیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. آج کتنی بولتی ہے، آج زبان کتنا بولتی ہے، وہاں بولتیاں بند ہو جائیں گی. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ 300 سال تک قیامت کے میدان میں لوگ کھڑے رہیں گے بغیر بولے. 40,000 سال تک کھڑے ہونے اور 10,000 سال میں فیصلہ کیا جانے کی بات بھی ملتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ سے، اس دن ہے جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی. 50,000 ایئرز کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. آج نماز میں 5 منٹ کا قیام ہم سے مشکل ہوتا ہے. سارا کام بھاگ دوڑ کے کریں گے، اتنے ایکٹیو، دنیا کا ہر کام کریں گے نماز کے لیے، فٹافٹ بیٹھیں گے کہ میں تو کھڑی نہیں ہو سکتی. یہ بھی ایک شیطان کا تطفیف کروانا ہے ہماری عبادات کے اندر. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے بشیر غفاری، یعنی رسول اللہ نے بشیر غفاری سے فرمایا، تو کیا کرے گا جس دن لوگ خدا رب العالمین کے سامنے 300 سال تک کھڑے رہیں گے؟ نہ تو کوئی خبر آسمان سے آئے گی، نہ کوئی حکم کیا جائے گا، یعنی کچھ نہیں، اسٹل کھڑے ہیں. سوچیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین. آج کھانا لینے کے لیے انتظار میں کھڑا ہونا پڑے نا لائنوں میں، تو انسان بور ہونے لگتا ہے. کہیں ٹریفک میں گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کھڑا ہونا پڑے تو تھک جاتے ہیں. کہا بتاؤ اس دن کیا ہوگا، نہ کوئی آسمان سے خبر ہے، نہیں نو نیوز، کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی کہ اب حساب شروع ہو رہا ہے. حضرت بشیر کہنے لگے، اللہ ہی مددگار ہے. آپ نے فرمایا، سنو، جب بستر پر جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تکلیفوں سے اور حساب کی برائی سے پناہ مانگ لیا کرو. تو رات کو بستر پہ لیٹ کے دعا کریں کہ اللہم انی اعوذ بکا من دیک دنیا و دیک الاخرہ، اور اپنی زبان میں مانگیے. سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے قیامت کے دن کھڑے ہونے کی جگہ کی تنگی سے پناہ مانگا کرتے تھے. آپ پتہ کہ قیامت کے میدان میں کتنا رش ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے صرف 2 پاؤں رکھنے کی اجازت ہوگی. آپ سوچیے، دنیا میں ذرا کوئی قریب بیٹھے تو الجھن آتی ہے. آپ کا اپنا ہی بچہ سر آپ سے جڑ جڑ کے بیٹھے نا، تو آپ کہتے پرے ہو کے بیٹھو. اتنی وہاں تنگی ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس چڑے ہوں گے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ 40 سال تک لوگ اونچا سر کیے کھڑے رہیں گے، کوئی بولے گا نہیں، نیک اور بد کو پسینے کی لگامیں چڑی ہوں گی. ابن عمر کہتے ہیں 100 سال تک کھڑے رہیں گے، ابن جریر کی روایت ہے. اور ابو داؤد اور ابن ماجہ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی تہجد کی نماز کو شروع کرتے تو 10 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہتے، 10 مرتبہ سبحان اللہ، اور 10 مرتبہ استغفر اللہ کہتے. پھر کہتے، اللہم اغفر لی وحدنی ورزقنی وعافنی، کہ اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے روزی دے اور عافیت دے. پھر اللہ سے قیامت کے دن کے مقام کی تنگی سے پناہ مانگتے. یہ سونے کے اسکار میں موجود ہے بکس میں، اور اتنا مزہ آتا ہے. میں تو یہ 5 چیزیں آپ دیکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور استغفار. تو میں اس طرح سے پڑھتی ہوں کہ 10 دفعہ اس انگلی پہ، 10 دفعہ اس پہ، 10، تو وہ آپ دیکھیں تو میں بھی 2-3 منٹ کے اندر 50 دفعہ ہو جاتا ہے نا. اور اس وقت پڑھ کے جب انسان اس کو فیل کرے تو واقعی پھر اس کی شدت کو پتہ چلتا ہے. تو اتنی بات کرنے کے بعد، اس جرم کے اتنے سیکوینسز نوٹ کرنے کے بعد، اب اگلی آیتوں میں دیکھیے گا فجار کا حساب کتاب، ان کے ساتھ کیا ہوگا. 7 سے 17 تک پڑھتے ہی جائیں گے اور دل میں دعا کرتے جائیں گے کہ اللہ مجھے ان میں نہ کرنا، ہماری نسلوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے رشتہ داروں کو ایسے لوگوں میں نہ کرنا، کیونکہ یہ بہت ہی برا کردار سامنے آ رہا ہے. فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی یقیناً، انڈیڈ، ان نہ کتاب الف، تھوڑی سی وسپرنگ ہے کلاس میں پلیز، کلا، ہرگز نہیں، یعنی یقیناً. ان کتاب الفجار لفی سجین, بدکاروں کا نام اعمال تو سجین میں ہے. اور وما ادراک ما سجین, اور تجھے کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے. پھر خود ہی بتا دیا, کتاب مرقوم, وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے. کون تھے وہ؟ الذین یکذبون بیوم الدین, جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے. اور کون جھٹلاتا ہے جزا سزا کے دن کو؟ وما یکذب به الا کل معتد اثیم, اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گناہ گار ہوتا ہے. اگلی خوبی اس کی, اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں, یہ آؤٹ ڈیٹڈ تھنگ ہے, اس دور میں قرآن پڑھنا لو, لوگ چاند پہ پہنچ گئے تم بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہو, اور ہے تو بہت ہے بس انگلش عربک لینگویج کورس کر لو. یہ بھی ایک دھوکہ دیتے ہیں لوگ اپنے آپ کو کہ ہم عربک لینگویج اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ سکیں. غلط ہے, عربک لینگویج کبھی آپ کے دل میں وہ اسپرچولیٹی لائے گی نہیں جو اللہ کے بولے ہوئے الفاظ لے کر آتے ہیں. کلا, ہرگز نہیں, بل بلکہ ران علی قلوبہم, ان کے دلوں پر تو زنگ چڑھ گیا ہے. کیوں؟ ما کانوا یکسبون, ان کے اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے تھے. نقصان کیا ہوگا؟ کلا انہم ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں, یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے, یعنی رب ان کے سامنے نہیں آئے گا, ان کو دیکھے گا نہیں اور ان کو اپنا آپ دکھائے گا نہیں. پہلی سزا, پھر دوسری, ثم انہم لصال الجحیم, پھر یہ لوگ بال یقیناً جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اور ڈال کے کیا کہا جائے گا؟ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون, پھر کہہ دیا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے رہے. یعنی سامنے قیامت, سوری, جہنم سامنے پیش کر کے کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تمہیں بدگمانی تھی کہ یہ آ بھی سکتی ہے کہ نہیں. بہت ڈاؤٹس پیدا کرتے تھے اپنے دل میں بھی اور لوگوں کے بھی, کہتے تھے یہ ویسے ہی ڈراتے ہیں, نہیں جہنم کچھ نہیں ہے, صرف یہ ایک سوچ ہے, بس یہ کوئی ڈپریشن کی بات ہے. اور مادی طور پہ جہنم کے وجود کے منکر تھے. اور یاد رکھیے, جتنا انسان اس دنیا میں کھو جاتا ہے نا, اتنا اس کو جہنم کا وجود ناممکن لگتا ہے. اور جتنا زیادہ لو لو کی بات کرے گا نا کہ اللہ از لونگ اور اللہ از مرسیفل اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے گا وہ کرے گا, اتنا ہی زیادہ پھر انسان ایسے وقتوں میں اپنے رب کی سزا کر پیچھے
کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہی نہیں اور اس نے کچھ کہنا ہی نہیں, اور پھر دس اینڈ دیٹ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہے وہ جہنم جس کا تم انکار کرتے تھے, جس کے بارے میں تمہارے دلوں میں شکوک اور شبہات تھے, اور تم ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو تسلیاں دیتے تھے. آپ اپنی فکر کر لو. اب آپ دیکھیے, ان تقریباً 10 آیتوں میں بہت ساری باتیں, تھوڑا سا اس کو دیکھیے گا. برے لوگ اور ان کا انجام. پہلی بات دیکھیے کہ یہاں لفظ سجین آیا, اس کو سمجھ لیجئے گا, سجین سجن سے ہے, اور سجن کہتے ہیں قید خانے کو. ہم سورت یوسف میں بھی پڑھ چکے سجن کے نام پہ, ٹھیک ہے. اسی ساتھ اس لفظ میں تنگ جگہ میں داخل کیے جانے کا معنی بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. لفظ سجن میں دو چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھیں نا, سجن پڑھیں سین کے ساتھ زیر اور اوپر تشدید ڈال دیں, سجین, جیسے سکین ہوتا ہے نا چھری کو کہتے ہیں, اسی طرح سے جین, تنگ جگہ میں قید کرنا. اسی طرح سجین کا ایک معنی ہوتا ہے دائمی قید, ہمیشہ کسی, جس کا اردو میں کہتے ہیں عمر قید. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سجین ایک خاص مقام کا نام ہے. تین طرح کی مختلف چیزیں آتی ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. پہلی بات, کفار اور فجار کی روحیں مرنے کے بعد اس جگہ پہ رکھ دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اعمال نامے ادھر رکھے جاتے ہیں, یعنی دفتر ہے ایک, کہ آپ کہہ لیجئے لاک اپ ہے, جہاں پہ بہت بڑے قیمتی ڈاکیومینٹس رکھے جاتے ہیں کہ کوئی اس کو چینج نہ کر سکے, کہ وہاں رکھا جاتا ہے. اور اسی طرح تیسرا اس کا ایک اور معنی کیا ہے, کہ وہ جگہ نہیں بلکہ ایک کتاب ہے, رجسٹر کے معنوں میں. کہ جس میں تمام دنیا کے کفار اور فجار کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں. حدیث سن لیجئے, بات کچھ واضح ہو جائے گی. برا بن ناصف سے روایت ہے, طویل روایت ہے, خلاصہ کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سجین ساتویں زمین کے نچلے طبقے میں ہے, بالکل نیچے, اور علیین ساتویں آسمان پر زیر عرش ہے. یعنی علیین جس کا ذکر اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے وہ عرش کے نیچے ہے. اسی طرح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سجین کفار اور فجار کی روحوں کا مستقر ہے, اور علیین میں مومنین اور متقین کی روحیں رکھی جاتی ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنت اور دوزخ کا کیا معاملہ ہے, اور قبر میں جو روح کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ کہاں سے ہے؟ تو ابن عبداللہ بن سلام سے ایک روایت ہے کہ جنت آسمانوں میں ہے, جنت آسمان میں ہے اور جہنم زمین میں. معاذ بن جبل سے ایک روایت ابن جریر میں کہ رسول اللہ نے فسے رہے سوال کیا گیا کہ قرآن میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا, پیچھے ہم آگے پڑھیں گے وجی یوم اذن بجہنم, لائی جائے گی اس دن جہنم, تو جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ دیکھیے کوشچن کیسا تھا ان کا کہ کہاں سے لایا جائے گا. تو آپ نے فرمایا جہنم کو ساتویں زمین سے لایا جائے گا, یعنی ڈیپ ڈاؤن نیچے ہے. جہنم ساتویں زمین میں ہے, اس سے بھڑک کر سارے سمندر اور دریا اس کی آگ میں شامل ہو جائیں گے اور سب کے سامنے آ جائے گی. یعنی اس وقت نیچے ہے, اس کے اوپر پانی ہے. قیامت کے دن جب اس کو اوپن کیا جائے گا نا تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی, تو وہ سارے سمندر ہی ایک قسم کی جہنم بن جائیں گے. واللہ اعلم بالصواب. کتاب مرقوم, رقم کی ہوئی چیز, مہر لگی ہوئی. کیسے؟ کہ سجین میں جو یہ کتاب مرقوم ہے وہ کیا ہے کہ کفار اور فجار کے اعمال ناموں کو مہر اوپر لگا کر محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو, کوئی تبدیلی نہ کر سکے. آپ دیکھتے ہیں نا, سیل کر دیے جاتے ہیں قیمتی ڈاکیومینٹس, کچھ ایسا نہ کرے. آپ کہتے ہیں کوئی ہائی جیکر مر گیا, 200 لوگوں کو اس نے ہائی جیک کیا, یا 100 بچوں کا قاتل مر گیا بغیر توبہ کیے, تو آپ اس کی جماعت کے 100 لوگوں کو بٹھا کر 50 قرآن پڑھا دیتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں اللہ مجبور ہے اب اس کو معاف کرنے پہ کیونکہ ہم نے قرآن خانی میں 50 قرآن پڑھائے. دل مانتے ہیں آپ کا؟ 100 ماؤں کی کوک کو خالی کرنے والا بندہ جو مرتے دم تک کسی پولیس مقابلے میں مارا گیا توبہ کیے بغیر, کیا آپ کی قرآن خانی سے اس کو بخش دیا جانا چاہیے؟ یہ ہم اپنے پیاروں کے لیے تو سوچ سکتے ہیں, لیکن غداروں اور پاپیوں کے لیے تو نہیں سوچ سکتے. تو یاد رکھیں, کتاب مرقوم سیل, جب آپ سے پیپر لیتا ہے نا ایگزامینر, سب کے لے کے اس کے بعد سیل, میں نے خود لگتے ہوئے دیکھی ہے, اس کے اوپر ایک لاکھ سی لگا دیتے ہیں کہ اب یہ جہاں جانے وہیں جا کے کھلیں گے, اور اگر کھلے دکھے تو وہاں قبول نہیں کیے جائیں گے. کوئی کسی ایگزامینر کسی ٹیچر کو تھوڑے سے پیسے دے کر اپنا پیپر بدلا لے, دنیا میں کیا نہیں ہو رہا, لیکن وہاں سیل لگا دی جاتی ہے. تو کہا کہ وہاں جا کر ان کی یہ چیزیں آخر میں جا کے کھلیں گی. پھر آگے دیکھیے, کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اس میں لفظ ران قابل غور ہے, ران رین سے, اس کا معنی زنگ اور میل, رسٹ ہوتا ہے نا انگلش میں, وہی لفظ ہے کہ دلوں پر مہر لگتی ہے. جیسے زنگ لوہے کو کھا کر مٹی بنا دیتا ہے نا, اس طرح گناہوں کی زنگ نے ان کے دلوں کی صلاحیت ختم کر دی ہے کہ اچھے برے میں فرق کرے. ابو ہریرہ کی روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. سوچیے, اپنے کسی گناہ کو یاد کریں, دل پر ایک سیاہ دھبا لگ گیا تھا. آج اگر الٹرا ساؤنڈ یا ای سی جی میں دکھے نا کہ اس کے دل میں سوراخ دکھتا ہے, ایک ڈاٹ ہے, ہلکا سا دھبا ہونا تو چیک کراتے ہیں, بعد میں پتا چلتا ہے اوہو بچے کے دل میں تو سوراخ ہے. ہر گناہ پر دل پر ایک کالا دھبا لگتا ہے. اگر اس نے توبہ کر لی اور اس پر نادم ہو گیا اور آگے جا کے اپنے عمل کو درست کر لیا تو یہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل اپنی اصل حالت پر منور ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس نے توبہ نہ کی بلکہ اپنے گناہوں میں زیادتی ہی کرتا گیا تو یہ سیاہی اس کے سارے قلب پر چھا جاتی ہے, اور اسی کا نام ہے کلا بل ران علی قلوبہم. تو دلوں پر گناہوں کا زنگ ہے. کلا, یہ جو کلا ہے نا, یہ لفظ آپ پیچھے بھی بہت دفعہ پڑھتے ہیں نا, اس کو عربی زبان میں ایک خاص نام ہے, حرف ردا, را دال عین, جیسے رد کہتے ہیں، رد تو دال سے ہوتا ہے نا، را اور دال اس میں آئندی ہے. کلا کو کیا کہتے ہیں؟ حرف ردا، یعنی دفع کرنا اور زجر و توبیخ، ڈانٹ کا انداز ہے. بس یہ لکھ لیں تو بھی کافی ہوگا کہ کلا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑو جنہوں نے تمہارے دل کے نور کو اور اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دیے. اور یاد رکھیے کہ جب دلوں پہ زنگ لگتا ہے نا تو حق اور باطل کی پہچان مٹ جاتی ہے. صحیح کیا غلط کیا یہ فرق نہیں رہتا. اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کے بعد اب دل رسٹ پروف ہو گیا؟ واللہ ہی ایسا نہیں ہوتا. کئی لوگ قرآن کے کورسز کرنے کے بعد پھر پتہ نہیں کدھر کدھر جا کے کھو جاتے ہیں، پھر گناہوں کی دلدل ہے. بلکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب کوئی چیز صاف کرا لی جائے، جیسے میرے ذہن میں اس بات کو کہتے ہوئے دانتوں کی کلیننگ آ رہی ہے، جب دانت آپ کے نارمل ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک ویکس لگی ہوتی ہے. سم ٹائم جب اس کو آپ تھوڑا سا آپریٹ کراتے ہیں اور کلین کراتے ہیں اور جو کوئی ہلکا اس پہ ہلکی سی علائش ہیں وہ ختم ہو، تو اس کے بعد ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ اب آپ کے دانت زیادہ کیئر مانگتے ہیں، کیونکہ ایک نیچرل اس کے اوپر جو ویکس تھی، جو بیریئر تھا آپ کے کھانے اور آپ کے دانتوں کے بیچ میں، وہ اتر گئے. اب آپ کے دانت جلدی گندے ہوں گے. اور یہ دیکھا گیا کہ جتنا آپ ٹریٹ کراتے ہیں اتنے بعد میں آپ کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں. پھر بعض دفعہ اس پہ ایک آرٹیفیشلی وہ پالشنگ بھی کرتے ہیں. تو یہی حالات ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کے بعد پھر انسان کے گناہوں کے بعد اس کے دل کے اندر سے حق اور باطل کا فرق مٹ جاتا ہے. سم ٹائم آپ دانت صاف کرائیں اس طرح مشین بازاروں ڈاکٹر سے تو کئی دن تک کھانے کا ٹیسٹ ہی نہیں آتا. حق اور باطل کا ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جبلت اور فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ حق کیا اور باطل کیا. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے دل گندے ہو جاتے ہیں. ہم اپنے اوپر لے کر سوچیں اس کو، کسی کو چھوڑ دیجئے، اپنے اوپر لیجئے. کیا اس قرآن کے پانی نے میرے دل کے زنگ کو اتارا؟ کیا وہ دل جو آج سے تقریباً 18 مہینے پہلے تھا آج بھی وہی ہے؟ کیا دل پہ چڑھے ہوئے زنگ کو اتارا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں دل سخت ہو جاتے ہیں، زنگ لگتا ہے. کہا پھر کیا کریں؟ تو کہا کثرت سے قرآن پڑھو، اور دل کی نرمی کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اس سے دل صاف ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ناپ تول کی کمی کی بات کو یہاں کلا بلران تک لا کر روکا گیا، کہ کس طرح سے لوگ غلط کام کریں گے، کس طرح سے یہ باتیں کرتے ہیں. سورہ رحمان میں بھی ہم اسی طرح کی باتیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی یہ دعوت دیتے ہیں، ناپو تو بالکل صحیح ناپو. یعنی ٹاپک ایک ہی چل رہا ہے، جرم ایک تھا، آگے اس کے سب سیکوینسز ہیں، کہا ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو. پھر سورہ بنی اسرائیل کے 35 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ جب ناپو تو پورا ناپو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ جو کام کرو صحیح کرو. سورۃ انعام 153 میں بھی یہی آتا ہے، انصاف کے ساتھ پورا ناپو. ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ نہیں آزماتے. تو ہم سب اس وقت اتنا حصہ سننے کے بعد اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ہر طرح کے رون سے بچا لے، میرے دل پر گناہوں کا زنگ اگر لگا ہوا تو اس کو مٹا دے. کہیں میں غافل نہ ہو جاؤں قرآن پڑھنے کے باوجود، کہیں میں پیچھے نہ پلٹ جاؤں، کہیں پھر میں اپنے گناہوں کی زندگی میں نہ آ جاؤں. اور آپ دیکھیے کسی بھی ہارٹ پیشنٹ کا سوچیے کیا حال ہوتا ہے، چار سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا وہ. آپ اپنے آپ سے پوچھیے کیا اس سفر میں میرا دل مضبوط ہوا؟ اور اس کا سمپل سا کرائیٹیرین ہے، اللہ کے راستے کے کام آسان لگ رہے ہیں کہ مشکل؟ اللہ کے لیے بھاگنا دوڑنا محنت کرنا اور تکلیفیں سہنا مجھے ایک آنر لگتی ہے یا پریشانی لگتی ہے؟ ہر دن اپنے آپ سے پوچھیں جو کام میں کر سکتی تھی وہ میں نے کیا کہ نہیں کیا، اور جو ہوا اس کو کر کر اللہ کا دل میں احسان سمجھتی ہوں کہ نہیں سمجھتی. اس لیے ہمیشہ اپنے دلوں کو چیک کریں. آج لوگ کہتے ہیں ہر سال میں ایک بار چیک اپ ضرور کرواؤ، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں 40 کے بعد تو ریگولر چیک اپ مسٹ ہے، یہی کچھ ہے نا سنتے. تو کیا اس قرآن کے ساتھ تعلق جڑنے کے بعد دل کو نہیں چیک کریں گے؟ اور قرآن پڑھنے کے بعد اگر عمل نہ کریں تو دل پہلے سے بھی سخت ہوتا. وہی مثال تھا کرنے کی، گوشت کو فریش میٹ کو لا کر صاف کر کے فریزر میں رکھ دیں، اٹس اوکے، ٹھیک رہے گا. لیکن کبھی باہر نکالیں، تھاو کریں، پگھل جائے، پھر واپس رکھیں، پھر نکالیں، پتھر ہو جائے گا، میرا پانی بن جائے گا. آئس کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ پتلے ہوتے ہیں. اگر فوراً ہی عمل کی نیت نہ کر لیں، فوراً اپنے گناہوں پہ معافیاں نہ مانگ لیں تو دل سخت ہو جائے گا، اور زیادہ پیچھے پہنچ جائیں گے، اور پھر اللہ نہ کرے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ابزارپشن ہی ختم ہو جائے، تکلیف سے بچ جائیں. کوئی اچھی سی دعا کریں آپ اپنے لیے اور میں اپنے لیے. حسن بصری کہتے ہیں کہ گناہوں پر گناہ کرنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے اور پھر بالآخر مر جاتا ہے. ایسے ہی ہوگا نا, پہلے انسان بیمار ہوگا پھر مر جائے گا. چلیے اتنی بھی سزا کافی تھی اگر اپنے ہی تک ہوتی, لیکن سب سے بڑی سزا آخرت کے مراحل کی جو ان کو دی جائے گی, اور وہ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے چہرے کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے. اس سے بڑی بدبختی کیا ہے, ساری زندگی جس ہستی کو پانے اور دیکھنے کی تڑپ میں نیکیاں کرتے رہے, قرآن پڑھتے ہوئے بیسیوں بار دعائیں کی کہ اللہ اپنا دیدار کرانا, اللہ کہتے فرشتوں ان کو میرے سے دور کر دو. محجوبون, حجاب اچھا نہیں لگا, اللہ نے بھی ان کو اپنے سے حجاب میں کر لیا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ پھر کریں گے حجاب, اللہ کا دیدار. تبھی تو کہا کہ ایسے بدبخت لوگ ہیں ان کو پھر دور کر دیا جائے گا محروم. اور اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ یاد رکھیے ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے اللہ سے محبت کرنے پہ مجبور ہے. جیسے ہمارا دل دھڑکنے پہ مجبور ہے نا, ہماری سانس چلنے پہ مجبور ہے, اسی طرح ہمارا دل اللہ سے محبت کرنے پہ مجبور ہے. چاہے کفر ہو, شرک ہو, بدعت ہو, لیکن آپ دیکھیں ہر انسان دل سے اللہ کی عظمت کا قائل ہے. جو یہ بھی کہتے ہیں نا ہم اللہ کو نہیں مانتے, وہ بھی کسی مشکل میں کہتے ہیں وہ گاڈ, اور گوش کہنے والے بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کہیں سے کہیں پڑھے اور کوئی غلط طریقے سے کرے یا صحیح سے کرے, لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے عقیدے کے مطابق ریاستیں اور جستجوئیں تو کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن قیامت کے دن وہ اللہ کی دید سے محروم کر دیے جائیں گے. کس کے سامنے انسان نہیں آتا یا کس کو اپنی شکل نہیں دکھاتا, جس کو پسند نہیں کرتا؟ اللہ کو بھی اچھے نہیں لگتے یہ لوگ. گیٹ آؤٹ, جاؤ, مجھے ایسے گندے دل والے لوگ نہیں چاہیے, گندے اعمال والے لوگ نہیں چاہیے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ ادھر دلیل ہے کہ پھر مومن تو قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے مشرف ہوں گے. اور یہ سچ ہے, جن لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی نہیں دیکھے گا, انہوں نے انکار کر دیا اس بات کا کہ وجوہ ہوئی یوم اذن نادرہ الی ربہا ناظرہ. اور پیچھے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ ایمان والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے رب عز و جل کو اپنی آنکھوں سے قیامت کے میدان میں اور جنت کے نفیس باغیچوں میں دیکھیں گے. حضرت حسن فرماتے ہیں حجاب ہٹ جائیں گے اور مومن اپنے رب کو دیکھیں گے, اور کافروں کو پردوں کے پیچھے کر دیا جائے گا. البتہ مومن ہر صبح و شام پروردگار عالم کا دیدار کریں گے, صرف وہی محروم رہیں گے کہ جن کا ذکر یہاں ہے, اور یہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے, اور ان کو حقارت اور ذلت اور ڈانٹ ٹپٹ کے طور پر غصے میں کہہ دیا جائے گا, یہ ہے وہ چیز جسے تم جھٹلاتے تھے. کیا ملا؟ دنیا تو چلی گئی نا, آرزویں ختم, تمنائیں ختم, سب کچھ ختم. دیکھیے کتنے دن کا صبر ہے یہ دنیا, دنیا بھی چھوٹی اس کا صبر بھی چھوٹا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے دیدار کو, اللہ کے دیدار کی دعا کریں, اور اپنے چہروں کو ہم دیکھ کر خود سے پوچھیں کیا میرا چہرہ اس قابل ہے کہ رب کو دیکھ سکے, اور اگر رب نے مجھے دیکھ لیا تو میری کیا بنے گی. ہر ایک بندہ اپنے اوپر اس چیز کو لے سکتا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا ہم اس بارے میں کیوریس ہوں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ معاملہ آسان کرے گا. اب اگلے حصے میں وہ خوش قسمت لوگ جس کے لیے ہم پہلے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنا منہم, کہ اللہ ہمیں انہی جو لوگوں میں کرنا. تقریباً 10 آیات میں مومنوں کا منظر. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین, یقیناً یقیناً. دیکھیں دو یقین ہے اس میں, کون سے؟ کلا اور ان. یقیناً یقیناً نیک لوگوں کا نام اعمال تو علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون, اور تجھے کیا پتا کہ یہ علیین کیا ہے؟ ماں کی وجہ سے علیین علیون میں بدل گیا. اور تجھے کیا پتا وہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم, وہ بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے, دفتر ہے, ریٹن تھنگس ہیں. ہوتا کہ یشہدہ المقربون, مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, بس سیکرٹ سیکٹری جس کو آپ کہتے ہیں نا, یعنی ہر فرشتہ بھی اس کو نہیں دیکھ پاتا. بڑے کلوز میں جو بڑے सिंसियर और ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं ना, वो ही सिर्फ इन डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं। इन अलबरार अलफी नाइम, यकीन नेक लोग बड़ी नेमतों में होंगे। कैसे इमेजिन कीजिए, अलल अराई की अंजरून, मुसहरियों पर बैठे देख रहे होंगे। मुसहरी पे अरीका की जमा, दुल्हन के बैठने की जगह जिसको फूलों से लद देते हैं, जिसके इर्द गिर्द खुशबुएं लगी होती हैं, वहां बैठेंगे और देखेंगे। क्या देखेंगे? एक दूसरे को देखेंगे। तारीफ फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, तो इनके चेहरों से ही नेमतों की तरोताजगी को पहचान लेगा। दुनिया में भी खाते पीते घर का इंसान चेहरे से पता चल जाता है। देखिये जो लोग खुश रहते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, एंजॉय करते हैं, आप देखिए उनके चेहरे पे एक अजीब सी चमक होती है, रिलैक्सेशन, एंजॉयमेंट की फीलिंग, स्माइली। हाँ, अमीर का बच्चा अमीर का ही होता है, चाहे वो 100 नखरे करता दिखे, और गरीब का बच्चा भी पता चल जाता है कहीं से बिचारों के कैल्शियम की कमी में नाखूनों में सफेदी आई होगी, कभी आंखें पीली हैं, कभी उनके चेहरे पे फिलाहट है। तो अल्लाह कहते हैं जन्नतियों के चेहरे बताएंगे कि ये किस दुनिया में रहते हैं। युस्कौन मिन रहीकिन मख्तूम, ये लोग सर्ब मोहर खालिस शराब पिलाए जाएंगे, सील्ड ड्रिंक इनके सामने लाकर खोला जाएगा। कैसा होगा वो? खितामुहु मिस्क, जिस पर मुश्क की मोहर होगी, यानी ऊपर कॉक और ढक्कन होता है ना दुनिया में बॉटलों पे, यहाँ खिताम मिस्क की है। अब कैसी है हमें नहीं पता, यानी उन बोतलों के ढक्कन भी मिस्क के बने हुए हैं। वफी ज़ालिका फलयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, सबकत ले जाने वालों को इसी में सबकत करनी चाहिए, यानी अगर दुनिया में दौड़ करनी है तो इसके लिए करो, अगर रेड रेस है तो इसके लिए करो, कॉम्पिटिशन है तो इसके लिए करो, अगर एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हो तो इस जन्नत को पाने में कर लो। मजीद उसकी खूबियां, वह मिजाज हूं मिन तस्नीम, और इसकी आमेजिश तस्नीम की होगी। आइन, तस्नीम क्या है? आइन यशरब बिहल मुकर्रबून, यानी वो चश्मा जिसका पानी मुकर्रब लोग पियेंगे। अब इन 8-10 आयतों पे बात कर लेते हैं। देखिए कि अल्लाह ताला ने दोनों तरह के इंजाम हम सबके सामने रखे। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ इल्लीशीन, अलूफ से बुलंदी, सिज्जीन के ऑपोजिट, आसमानों में है इसलिए ऊंची है, जन्नत में है इसलिए, और सिदरतुल मुंतहा के पास है और अर्श के पास जगह, यानी इसको इल्लीशीन क्यों कहते हैं, ये ऊपर है और उसी के ऑपोजिट ये जगह वो है कि जहां नेक लोगों की रूहें रखी जाती हैं मरने के बाद से दोबारा क्यामत के आने तक। दूसरी इसकी तफसीर के नेक लोगों के अमालनामे महफूज होते हैं और उनकी केयर और हिफाजत के लिए मुकर्रर फरिश्ते हैं। और तीसरी भी वही बात कि ये खुद ब खुद एक रजिस्टर है जिसमें नेक लोगों, सारी दुनिया के नेक लोगों की चीजें एंटर की जाती हैं, वहां ये चीजें मौजूद होती हैं और इसको बहुत ज्यादा कीन और क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि बास कहते हैं कि इल्लीहिन सातवें जमीन पर जेरे अर्शिक मुकाम है, जहां मोमिनीन की रूहें और सहायफे आमाल रखे जाते हैं। यानी क्या है? अल्लाह नोस्ती बस, लेकिन ये पता चलता है कि मुकाम बड़ा ला। फिर यहां बरार की बात आ गई, यशहदुहुल मुकर्रबून, यशहदा शहूद से निकला, मानी जाता है हाजिर होना और मुशाहिदा करना। बास लोगों ने इस यश हदहुल मुकर्रबून की तफसीर में कहा कि अबरार और सालेहीन के आमाल की किताब को मुकर्रबीन देखते होंगे, और मुकर्रबीन से मुराद फरिश्ते हैं और देखने से मुराद निगरानी और हिफाजत है। आप कह सकते हैं कि नेक लोगों के नामे आमाल मुकर्रब फरिश्तों की निगरानी में होते हैं। ठीक है, तो यश हदहू की जमीर को थोड़ा सा बदल ले तो मानी कुछ और बन जाता है, और वो क्या है कि किताब की बजाय इल्लीशीन की तरफ उसकी निस्बत चली जाएगी। मतलब क्या है कि उस जगह को देखें इल्लीशीन को या उस नामे अमाल को देखें, लेकिन सब चीजें बहुत सिक्योर हैं। इतने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, शहदा की रूहें अल्लाह ताला के नजदीक सब परिंदों के पोटों में होंगी, जो जन्नत के बागात और नहरों की सैर करती होंगी, और इनके रहने की जगह कंदील होंगे जो अर्श के नीचे लटक रहे हैं, शेंगलियर्स, फानूस, یعنی عرش کے نیچے کچھ شنگلیئرز ہیں, رات کو روحیں شہدا کی وہاں آ کے سو جائیں گی, عام طور پہ وہ جنت میں پھرتی ہیں. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہدا کی روحیں عرش کے نیچے ہوں گی اور جنت کی سیر کریں گی. پھر سورہ یاسین میں بھی ہم پڑھ چکے نا حبیب نجار کا واقعہ, کیا کہا تھا اس نے, شہید ہوا تھا نا, اللہ نے لوگوں نے اس کو مار دیا, اللہ نے کہا یہ شہید ہے, کیا کہا, قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو جنت میں جانے کے ثبوت ملتے ہیں ہمیں حدیث سے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں میں معلق رہے گی یہاں تک کہ قیامت کے روز وہ اپنے جسم میں پھر لوٹا دی جائے گی. یہ روایت کعب بن مالک کی ہے اور نسائی میں اور مالک امام مالک نے اس کو نقل کیا. اسی طرح ام ہانی سے ایک روایت ہے مسند احمد اور طبرانی میں بھی, مفہوم سب کا یہی ہے. تو کیا پتہ چلا کہ مرنے کے بعد سے قیامت کے بیچ میں انسانوں کی روحیں یا تو علیین میں رہتی ہیں یا سجین میں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر قبر کا حساب کیسے ہوتا ہے اور عذاب قبر یا قبر کی نعمتوں کا کیا فرق ہے؟ تو اس کے بارے میں پہلی بات تو یاد رکھیں گے یومنون بالغیب, جتنی بات حدیثوں سے پتہ ہم اس کو مان لیتے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک جسم کے اندر آتی اور جاتی ہے, آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو بس ایک دفعہ نکلی ہے تو وہ اب قیامت کے دن واپس آئے گی. روایت سن لیجئے, برا بن عازب کی طویل روایت ہے کہ جب مومن کی روح کو آسمان میں فرشتے لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو, کیونکہ اس کو میں نے زمین سے پیدا کیا ہے اور مرنے کے بعد اسی میں لوٹا دوں گا اور پھر اسی زمین سے اس کو دوبارہ نکالوں گا. اس حکم پر فرشتے اس کی روح کو قبر میں لوٹا دیتے ہیں. امیجن کریں مرنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کی روح کو واپس قبر میں لوٹاتے ہیں. اسی طرح کافر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہی حکم ہوگا کہ اس کو اس کی قبر میں لوٹا دو. اللہ اکبر. بہرحال کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہے کچھ ہے اللہ تعالیٰ نصیب ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک نیا جہان کھل جاتا ہے. اور کفار کی روحیں صرف جین میں اور وہ زمین کے اندر ہے, تو کہتے ہیں کہ جہنم میں قبر میں اہل صرف جین کو جہنم کی تپش اور ایزائیں پہنچتی رہیں گی, اس لیے ان کا مقام جہنم میں کہہ دینا یہ بھی درست ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے بعض نے یہ بھی تفسیر کی کہ اصل میں روحیں علیین اور سجین میں ہوتی ہیں لیکن قبروں میں جو جسم پڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہو. اللہ نوسی بس آسمان پہ سورج ہے تو اس کی روشنی ادھر آتی ہے نا, چاند بھی آتا ہے اس کی روشنی آتی ہے, تو اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. روح کی جو دو قسموں کی بات کی تھی اس کو سن لیجیے. روح کی دو قسمیں, ایک جسم لطیف ہے انسان کے بدن میں حلول کرتا ہے اور وہ مادی اور انسری جسم ہی جسم ہے یعنی جو میٹر ہے, مگر لطیف ہے نظر نہیں آتا, اسی کو نفس کہتے ہیں. اور دوسری روح جس کو جوہر مجرد کہتے ہیں, یہ مادی نہیں ہے, یہی اصل میں روح اول کی حیات ہے, اس لیے اس کو روح اور روح کہتے ہیں. تو بہرحال باتیں مشکل ہے اس لیے چھوڑ دیجئے. ہاں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, دو دفعہ ایک ہی لفظ ہے, تنافس اور متنافسون. تنافس کا معنی کیا ہوتا ہے, چند آدمیوں کا کسی خاص مرغوب اور پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹنا. ایک دم آپ بچوں کی کسی محفل میں چاکلیٹس لے آئے, پھر دیکھیے وہ کیسے جھپٹتے ہیں, اور آپ کو یہاں چاکلیٹ ٹری بنا کے اور اس کے اوپر وہ اسٹرابریز کے اوپر چاکلیٹ ان کو دیں تو جھپٹیں گے نا. اور اسی طرح امیر لوگوں کے سامنے کوئی دنیا کا فائدہ ہو, کبھی سٹاک مارکیٹ میں ذرا سٹاک کے ریٹ چڑھنے اترتے کی کوئی تجارتی خبروں میں جھلکی دیکھی ہو, کہ آج دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے جھپٹتے ہیں, کیونکہ لفظ دیکھے نا متنافی سون, تنافس نفس کے لفظ ہے اندر بھی. کوئی چیز لینے کے لیے ادھر سے ادھر جاتے ہیں, اللہ کہتے ہیں چھوڑو اس کو کیا کرنا ہے, یہ تو چار دن کی چیزیں ہیں, فکر کرنی ہے کوشش کرنی ہے تو اس جنت کی کرو, جو یہاں مل بھی گیا پھر چلا جائے گا. بعض دفعہ انسان اتنی کوشش کر کے ایک چیز لیتا ہے, جو ہی وہ چیز اس کے نام ہوتی ہے ساتھ اس کا دنیا سے جانا ہو جاتا ہے. اور ایسے واقعات سنے ہوں گے آپ لوگوں نے بھی, کوئی زمین کا ٹکڑا تھا, بھائی بہنوں کا اتنا جھگڑا تھا, کر کر کے مقدمے بازیاں کر کرا کے جو ہی وہ آپ کے نام ہوا ایک مہینے ہفتے بعد آپ کی موت کا وقت آ گیا. اب لوگ روتے ہیں, لو لے تو لیا زمین کا ٹکڑا تو اب رہنا نصیب نہیں ہوا. کچھ بھی لے لیں, شادی کرنی شادی 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 کر کرا کے ابھی فارغ نہیں ہوئے, اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا. تو ہمیشہ یاد رکھیے, اگر کسی چیز میں سبقت کرنی ہے تو وہ جنت ہے. یہاں کا کیا ہے, نہ یہاں کا فائدہ فائدہ ہے اور نہ یہاں کا نقصان ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں کا ہے فسانہ, یہ کہاں کا فسانہ ہے سودوں سے. سود کہتے ہیں فائدے کو, زیاں کہتے ہیں نقصان کو. جو گیا سو گیا, جو ملا سو ملا. کہو ذہن سے فرصت عمر ہے کم, جو دلا تو اللہ ہی کی, جو ملا تو اللہ ہی کی یاد, جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا. یعنی اس دل کو ہر وقت اللہ کی یاد میں تر رکھو, یہی فائدے کی چیز ہے, ادروائز نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد جو پچھلی سورت میں ہم نے پڑھا تھا نا, کہ سورت دہر میں بہت زیادہ ڈیٹیل تھی جنت کی, وہاں تک عین ان جاریہ چشمے تھے. ہاں یہاں ایسے لگتا ہے کہ جنت کا یہ کوئی اور ہی درجہ ہے کہ جہاں بوٹلز کے اندر مشروب پیش کیے جا رہے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ چشمے ہیں, سلسبیل ہے, آگے پھر ایک دو صورتوں میں آئے گا. تو بس یہ لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ان کے مختلف مقام ہیں. دیٹس اٹ. ابن عمر کہتے ہیں کہ سب سے نیچے کا جنتی اپنے ملک اور ملکیت کے 2000 سال تک کی راہ دیکھے گا, اور سب سے آخر کی چیز اس طرح کی نظروں کے سامنے ایسے ہوگی جس طرح سب سے اول چیز, یعنی دور کی چیز بھی جنتی کو قریب دکھے گی. اللہ اکبر, اللہ تعالی ہمیں رحمت کر دے. پھر یہاں دیکھیں رحیقم مختوم کا لفظ ہے, یہی ہے وہ خوبصورت نام جس کو ہم سیرت کی ایک کتاب مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی پڑھتے ہیں, شاہ فیصل ایوارڈ یافتہ بک ہے. اس کا نام بھی اسی لیے رحیق و مختوم ہے کہ نبی کی زندگی کی نچڑی ہوئی شراب, یعنی ایکسٹریکٹ آف دی لائف آف دی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے قابل کتاب ہے. رسول اللہ نے فرمایا جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اسے رحیق و مختوم پلائے گا, یعنی جنت کی مہر والی شراب جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اسے اللہ جنت کے میوے کھلائے گا, اور جو کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنائے اللہ تعالیٰ اسے جنتی سبز ریشم کے جوڑے پہنائے گا. تو یہ ہے کوالٹی, کھلی بھی نہیں ہوگی, اوپنڈ ہوگی, اوپن نہیں ہوگی, بند ہوگی. اور اسی طرح پیچھے بھی ایک جگہ آیا تھا نا کہ لمثل ھذا فلیعمل العاملون, ایسی چیزوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. اور تسنیم کا لفظ جہاں آپ نے پڑھا ہے, ہمارے ہاں نام بھی ہے, تو جنت کی بہترین شراب کا بھی نام ہے اور نہر کا نام ہے کہ جس میں سے لوگ پیا کریں گے اور کچھ جس کو پلایا جائے گا. اب آخری چند آیتیں ہیں, دنیا میں قیمت کیا ادا کرنی ہے اس جنت کی تھوڑا سا سمجھ لیجئے تو آیتیں بڑی آسان ہوں گی. آپ دیکھیے جو کچھ بھی ہم جنت کے بارے میں پڑھتے اور سنتے ہیں, کیا اس کو پڑھنے کے بعد کسی کے دل میں جنت کی خواہش ہو نہیں ہوگی؟ سب کو ہوگی نا. خاص طور پہ یہ جو بک ہے ان کی جنت کا بیان, اگر آپ اس کا انڈیکس دیکھیں نا تو انہوں نے شروع میں ایک تو کافی لمبا چوڑا یعنی ایک مضمون ٹائپ پہ یہ جنت کی ساری باتیں ہوتی ہیں, وہ اپنی جگہ ایک پورا مضمون ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں نا, جنت قرآن مجید کی روشنی میں, جنت کی شان, جنت کی وسعت, جنت کے دروازے, جنت کے درجات, جنت کے محلات, جنت کے خیمے, جنت کے بازار, جنت کے درخت, جنت کے پھل, جنت کی نہریں, جنت کے چشمے, نہر کوثر, اہل جنت کا کھانا پینا, اہل جنت کے لباس اور زیورات, اور اسی طرح سے آگے لمبی لسٹ ہے. ایک ایک چیز جنت کے بارے میں احادیث اور قرآن کی جو آیتیں اس کو جمع کر دیا گیا, اس سب کو پڑھ لیں. اور وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. آج ہمارا کلچر کیا بن گیا ہے کہ ہم جنت کی باتیں ہی نہیں کرتے. ہمارے بچوں کو شوق ہے ڈزنی لینڈ جانے کا, ان کو شوق ہے سی ورلڈ جانے کا, کسی حد تک ان کو نیاگرا فال دیکھنے کا بھی شوق ہے, ان کو ایفل ٹاور دیکھنے کا بھی شوق ہے. اسی طرح دنیا میں جو بڑے بڑے عجوبے ہیں ان کی خواہشات ہیں, جنت پوچھیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں, ہم پوچھ کے تو دیکھیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان سے باتیں نہیں کی. تو یہاں عمل کے لیے لکھیے کہ اپنے بچوں سے اور اپنے گھر میں جنت کلچر بنائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بچوں کو اتنی رغبت دے دیں. ایک ماں تھی تو اس نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ وہ ہر چیز جو بچے دنیا میں ہوتے ہیں نا مانگتے ہیں یا جھگڑتے ہیں, یا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی کچھ قمیض لے وہ لے لی, کافی لے لی, کچھ بھی شارپنر لے لیا, تو پھر ماں ان کو کیسے سمجھاتی تھی کہ بیٹا اللہ جنت میں دے گا, اچھا اللہ وہاں اچھی چیز لیں گے. اب بچہ کہیں جا کے چیز کو دیکھ کے کہہ رہا میں نے یہ لینی ہے, تو آپ کبھی دلا دیں, کبھی کہیں بیٹا اس کو جنت میں لیں گے, تو وہ بچہ اتنا زیادہ اینشیس تھا جنت کا, کہتا امی ہم جنت میں کب جائیں گے. تو آپ دیکھیے اگر آپ اس جملے کو کسی بڑے کی زبان سے پوچھیں, آپ کہیں اللہ جی میں کب جاؤں گی جنت میں, تو یہی تو تڑپ ہے جس کا سورہ فجر کے آخر میں ہم سنیں گے ذکر, یا ایتھا النفس المطمئنہ. مومن تو اس دنیا سے بھاگنا چاہتا ہے, وہ تو گھڑی دیکھتا ہے کب کب ہوگا, اچھا کب گھڑی آئے گی جنت کی, موت کی کب آئے گی, اچھا میں نے اپنا سامان پیک کیا ہوا ہے, میں نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا, کوئی حساب تو نہیں لکھا پڑا بغیر رہ گیا, کیا ہے. وہ تو پوری تیاری سے بیٹھتے جنت کے لیے. تو بچوں سے جنت کی باتیں کیا کریں, شوق کی حد تک, رغبت کی حد تک. اور لیکن اس میں یاد رکھیے, ایک ماں کا ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے کہیں بات کر دی, بیٹی تھی بچی تھی, تو ماں اس طرح کی باتیں بتا دیتی تھی, اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے. وہ بچی اگلے دن سکول پہنچ گئی, اس نے جا کے اپنی دوستوں کو کہا تم تو نہیں جنت میں جاؤ گی. کیوں نہیں جاؤ گی, کیونکہ میری امی نے بتایا کہ وہ جنت میں ایک مسلمان. اچھا اس نے جب تھوڑی سی باتیں کی تو دوست نے, چھوٹی بچی تھی, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے کہا اچھا ہم کہاں جائیں گے, کہا تم تو آگ میں جاؤ گی. وہ بچوں میں ایسا معاملہ ہوا کہ ٹیچرز آ گئے, اور انہوں نے پھر ان کی ماں کو کال کیا کہ یہ آپ کیا کریں, آپ کی بچی ہمارے بچوں کو تھریٹ کر رہی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں نا, بچوں کے ذہن کے مطابق بات کریں. اور یاد رکھیے, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے روئی کے گولے ہی رہیں بڑے ہو کے بھی, تو کوئی نیگیٹیوٹی نہ دیں. یہ ادھوری جملے, ایک اچھی بات ہے, کافر کا فرق, اس کا فرق, یہ آگ میں جائیں گے جانا, یہ ساری عمر بڑے ہو کے انہوں نے لوگوں سے یہی کچھ سننا ہے. آپ اپنے بچے کو پیار اور محبت سے گونجیں, کوئی نیگیٹو بات اس کے دماغ میں ڈالے نا. آپ نے اس کو بتا بھی دیا کہ جہنم میں کافر نہیں جائیں گے, جنت میں نہیں جائیں گے, تو کیا اضافہ کیا. تو ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کی کوشش کریں. اب اگلی آیتوں میں ہم اہم بات ہے, سورت کے تھیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے, کہ جنت میں جانا سب چاہتے ہیں لیکن اس کی قیمت دینا سب نہیں چاہتے. دنیا میں ایک فری ڈرنک آتا ہے تو وہ بھی ایک دو پاؤنڈ کا ہی آتا ہوگا. دنیا میں کوئی اچھا ڈرنک لیں تو کبھی فری میں نہیں اٹھائیں گے. لیکن کچھ لوگ جنت کی خواہش کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں پیسے نہیں دوں گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت کے لیے کچھ پے تو کرنا پڑے گا. کیا پے کرنا پڑے گا, آئیے اگلی آیتوں کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے لیے انسان کو اپنا مذاق اڑوانا پڑے گا. سب سے بڑی قیمت جو انسان چکانا نہیں چاہتا نا, وہ کیا ہے کہ جب آپ اللہ کی مرضی کے بندے ہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ اپنوں میں بیگانے ہو جاتے ہیں, جو کل تک شمع محفل تھے آپ وہ تنقید کا نشانہ بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین اجرموا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے, کانوا من الذین آمنوا یضحکون, وہ تو ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے. کیسے, وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے, یعنی آنکھیں مارتے ہوئے گزرتے تھے. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ, اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ, اور جب ان کو دیکھتے, کن کو, ایمان والوں کو, بلال کو اور حباب کو, تو کیا کہتے, قالوا ان هؤلاء لضالون, دیکھو دیکھو یہ ہیں بے راہ لوگ, یہ گمراہ, جنونی اور ایکسٹریمسٹ, اور دیکھیں ان کو کیا سمجھ آ رہی ہے, اور یہ ایسی باتیں ویسی کرتے ہیں, یعنی بیوقوف کہتے ہیں یہ بدھو, کیا آپ نے اوپر ٹینٹ چڑھا لیا, اور دیکھو داڑھی رکھ کے آگے. اللہ کہتے ہیں حالانکہ وما ارسلوا علیہم حافظین, یہ کوئی ان کے اوپر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے کہ کمنٹ پاس کریں کہ یہ کیسے ہیں, یہ کوئی ان کے اوپر کمنٹیٹر بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے. چلو کوئی بات نہیں, آج منظر بدلے گا. ابھی تک جتنی آیتیں تھیں نا, یہ دنیا میں ایمان والوں کے اوپر کفار کے کمنٹس تھے کہ یہ نینجا ٹرٹل بن گئی, ان کا ویٹ لوز, دیکھو ویٹ بڑھ گیا, دیکھو کیا شکل بنا لی, تمبو پہن گئی, وہ ہو گئی. کل تک لوگ خوشیاں مناتے تھے آپ کو دیکھ کر, آپ کے آگے پیچھے پھرتے تھے, اب لوگ آپ سے جان چھڑانے لگ گئے. یہ ضرور ہوگا, ایک بار یہ ہوگا, یہ ایسی ٹیسٹ ہے. بہت سارے لوگ اپنا مذاق اڑائے جانے کے خوف سے جنت کو ٹھکرا دیتے ہیں, وفی ذالک فلیتنافس المتنافس, ان کی لسٹ سے نکل جاتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیشہ تو نہیں رہنا, آؤ دیکھو منظر پلٹتا ہے. اب اگلی آیتوں میں کیا, جنت اور جہنم کا منظر. فل یوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون, پس آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے. کون سے ایمان والے؟ جن کا دنیا میں مذاق اڑایا گیا تھا, بلال, امیہ ان کا مذاق اڑاتا تھا, لوٹ پوٹ ہو جاتا تھا, ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی ڈال کے ایسے لوٹ پوٹ ہو کے گہو ہنس رہا تھا کہ زمین پہ نہ گر جائے. ایمان والے کدھر ہوں گے؟ علی الارائک ینظرون, تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. اور ان سے ایک سوال کیا جائے گا, یعنی بلال کو امیجینیشن میں لائیے, جنت میں ہیں, بڑے خوبصورت تخت پہ بیٹھے ہیں, اور وہاں سے جہنم میں جھانک رہے ہیں, اور امیہ کو جہنم میں جلتا دیکھ رہے ہیں. اللہ بلال سے کہتے ہیں, ہل سب کفار ما کانوا یفعلون, کیا ان کفار کو پورا بدلہ مل گیا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے؟ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ بلال, کیا آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا؟ جتنا آپ کو اسلام لانے پہ اس شخص نے ستایا, پتھروں پہ لٹایا, آپ کے پیچھے جانور چھوڑے, بچوں کو پیچھے لگا دیا, کتے چھوڑ دیے, کیا آج اس شخص کو ان سارے کاموں پر جو سزا ملی ہے وہ ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے کہ ایمان والوں کا مزاج یہ ہوتا نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا ملتا دیکھ کر خوش ہوں. لیکن یہ بات حقیقت میں ہے کہ جب مظلوم کے سامنے ظالم کو سزا ملتی ہے تو اس کے اندر ایک قسم کا یقین پیدا ہوتا ہے کہ میں حق پہ تھا اور یہ باطل پہ تھا. تو اللہ تعالیٰ وہاں جا کے یہ حساب چکائیں گے جو دنیا میں لوگوں نے آپ کا دین کی وجہ سے مذاق اڑایا تھا, وہاں جا کے یہ معاملہ ہوگا. اور آج اگر یہ چھوٹا سا مذاق نہیں اڑا سکتے تو پھر گھر میں بیٹھے. دنیا کا کوئی ڈرنک فری میں نہیں ملتا تو جنت کہاں سے فری میں مل جائے گی؟ کیا ہم اپنے آپ کیسے جنت کا قابل کر سکتے ہیں؟ اور یہاں دیکھیں, اہل توحید اہل شرک کی نظر میں اور اہل ایمان اہل کفر کے نزدیک گمراہ ہوتے ہیں. جب آپ سچے دین پہ آئیں گے لوگ کہیں گے بہک گئیں, باتوں میں آ گئیں, ان کا برین واش کر دیا, ایکسٹریمسٹ ہو گئیں, ایک بھوت ہے جو سوار ہو گیا عورتوں پہ آج کل, یہ دیکھنا سارا بھوت اتر جائے گا. ہر فرقہ دوسرے فرقے کو باطل کہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کمنٹس کی ضرورت نہیں, کل تم دیکھنا کہ یہ کیا ہوگا, پھر تمہیں پتہ چلے گا. اور یہ جو لفظ ہے نا حل سبیبا, تو سبیبا اسیبا کے معنوں میں ہے, بدلہ دیے گئے. یعنی کیا کفار کو جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بدلہ دے دیا گیا؟ تو کیا پتہ چلا کہ اللہ قیامت کے دن حساب چکائے گا. آج اگر آپ نے اللہ والی بن کر اپنے رنگ روپ کو چھپا لیا, اپنے سٹینڈرڈ کو کم کر لیا لوگوں کی نظروں میں, اور آپ نے اپنے آپ کو ذرا سا نیچے کر لیا, آپ نہیں دکھتی اب ایک ماڈرن خاتون, تو کیا ہوا؟ آپ ماڈرن خاتون بن کے کیا جنتی ہو جائیں گی؟ کیا آپ ہمیشہ کی آپ کی دنیا خوبصورت ہو جائے گی؟ آپ میں سے کل کوئی کہہ رہا تھا کہ کبھی سچی خوشی نہیں ملتی تھی. آپ محفلوں سے ہو کے آئیں, آپ کی ٹی پارٹیز میں سے ہو کر آئیں, آپ کوئی کافی ٹیبل کے پہ جائیں, کچھ کریں, آپ کسی ریزورٹ میں جائیں, سمندر کے کنارے جائیں, سر سے پاؤں تک لوگوں کی مرضی کا بن کے جائیں, میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ دل کے نشاط کے ساتھ واپس نہیں آتے. کوئی نہ کوئی بات کہہ ہی دے گا آپ کو, اور کچھ نہیں تو جل کے یہی کہہ دے گا کہ بڑے آپ اچھے کپڑے پہنتی ہیں, اور آپ بڑی ایسی ہیں, اور آپ کی یہ گاڑی کہاں سے آئی. کچھ نہ کچھ کوئی دل پر پتھر پڑے گا تو آپ آئیں گے. اس کے برعکس آپ حدوں میں رہتے ہوئے اللہ کے رضا کے لیے بنتے ٹھنتے جاتے آتے ہیں, اور آپ وہاں نہیں بھی پہنچ کے اپنے آپ کو شمع محفل بناتے, کیوں ہم کو ڈسپلے کی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں, لیکن آپ کا دل خوش ہو کے آتا ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے تو کتنے لوگ ہیں جو صرف اس اپنے گیٹ اپ کو چینج نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی مرضی کا نہیں بنتے. اللہ محجوب ان میں ہے, اللہ نے خود کو آج پردے میں چھپایا ہوا, ہم کیوں نہیں پردے میں خود کو چھپاتے؟ کیا مصیبت ہے ہمارے اوپر؟ صرف یہ مصیبت ہے نا, پھر بہت سارے کام نہیں ہوں گے. کیا مطلب کیوں نہیں ہوں گے؟ جو کرتے ہیں وہ نہیں ہے. آپ دیکھیے ایک تصویر کسی نے ویڈیو بھیجی تھی, ایک عورت خاتون ہے اور وہ شاید پہلی خاتون تھی جو پائلٹ ہے, منہ کے نقاب کے ساتھ وہ جہاز چلا رہی ہیں, کوئی نہیں ان کو روک سکا. حلا میں ایک عورت جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں یہاں تو عام طور پہ ویسے ہی منہ پہ ماسک اور وہ کیا کہتے ہیں جو کیا ڈال دیتے ہیں, ہیلمٹ ٹائپ چیزیں ڈالی ہوتی ہیں پانی میں جو جاتے ہیں سب میرینز میں, اور جو پانی کی تہوں میں سے جا کے کچھ چیزیں نکالتے ہیں وہ تو پورے کے پورے سیل پیک ہوتے ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ جس کو اس جنت کا یقین آ گیا وہ اتنی قیمتی ہے. پھر ان کو ادھر ہی پے کرنی ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کبھی جنت سستی ہوگی نا, سیل پہ ہوگی تو لے لیں گے. جیسے دنیا کی چیزوں میں ہم سوچ لیتے ہیں کہ اچھا ابھی مہنگی ہے سستی ہوگی لیں گے, تو یاد رکھیے اس دنیا میں جنت کی سیل کبھی نہیں لگے گی. اللہ صلۃ اللہ الغالیہ, خوب سن لو کہ لوگو اللہ کا صلہ بڑا قیمتی ہے اور اللہ کا صلہ جنت ہے. تو اس جنت کو پانے کی قیمت اگر نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں, کوئی ہلکے پھلکے درجے کی کوئی چھوٹی موٹی جنت لے لیں گے, لیکن یہ اعلیٰ جنتیں جس میں ختام ہمیشک اور تسنیم اور وہاں کی خوبصورتیاں اور جنت کے جو لباس کپڑے وہ نہیں ملے گا. صرف رغبت دلانے کے لیے آپ کو جنت کی عورت کا حلیہ سنا دیتی ہوں کہ کیا جنت میں ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی حال حلیے میں رکھے اور دنیا میں ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں انشاءاللہ اسی بک میں سے دیکھتی ہوں کہاں ہے سائز میں, اور پھر اسی پیج کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اتنی دیر اپنے لیے اچھی سی دعا کریں کوئی. کیونکہ زبانی چیزیں آتی تو ہوتی ہیں لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ اسی کے ساتھ پڑھیں. جی وہ جو آپ لوگوں سے متعلق ہے, بخاری کی روایت ہے کہ اگر جنتی عورت دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے. آپ نہ ایسا پرفیوم چھڑکیں آج کہ آپ بعد میں نکلیں اور خوشبو پہلے آپ کی باہر نکلے, جنت پہلا آپ کو خوشبودار کر دے گا. اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی ستاروں کو ختم کر دیتی ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. جنت میں بڑھاپا, بیماری اور موت نہیں ہوگی. یہ مسلم کی روایت ہے. یہ تو روگ ہیں آج, کیوں ڈاکٹرز کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بیمار نہ کرنا. یہ تینوں چیزیں وہاں نہیں ہوں گی. جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں. اس کا گارا تیز خوشبو والا مسک ہے. اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. ترمذی کی روایت ہے. نہیں لینی ہم نے. ہم سب اپنے اوپر لے کے سوچیں, کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم جنت میں جائیں؟ کیا اللہ سبحانہ تعالی نے ہمارے لیے جنت کا جو کرائیٹیرین رکھا ہے وہ اتنا ناممکن ہے, وہ اتنا مشکل ہے کہ میں تو اس کو پا ہی نہیں سکتی, اور میرے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں, اور میں تو یہ کر نہیں سکتی, اور میرے لیے دس اینڈ دیٹ. آپ دیکھیں کتنے عذر اور بہانے پیش کرتے ہیں ہم خود سے, نہیں میرے لیے نہیں, اٹس اوکے بٹ آئی کینٹ, تمہیں پتا نہیں میرے شوہر کیسے ہیں, تمہیں پتا نہیں میں کن کن لوگوں میں جا کے کھڑی ہوتی ہوں اور کیا کرتی ہوں. اللہ اکبر. اہل جنت باریک ریشم اور اطلس و دیبا کا سبز لباس پہنیں گے, سافٹ ڈریس پہنیں گے. آپ آج دنیا میں سی تھرو لباس چھوڑ دیں گے, اللہ وہاں دے گا. اہل جنت ہاتھوں میں سونے کے کنگن استعمال کریں گے, خالص ریشمی کپڑوں کا لباس, خالص سونے کے زیورات اور خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات کے اہل جنت استعمال کریں گے. اطلس اور دیبا کے علاوہ سندس اور استبرق کا لباس کے اہل جنت پہنیں گے. اہل جنت چاندی کے زیورات بھی استعمال کریں گے, اور اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا. جنتی خواتین یہ سن لیں, دنیا میں ایک بڑا غم ہے کتنے کپڑے پہنے, کیسے کیا پہنوں, یہ پہنوں کہ وہ پہنوں. چاہے آپ کی الماری میں 20 جوڑے لٹکیوں پہننا تو آپ نے ایک وقت میں ایک ہی ہے نا, جنت میں انشاءاللہ آپ کا یہ پرابلم حل ہو جائے گا. کیسے؟ جنتی خواتین بیک وقت 70-70 جوڑے زیب تن کریں گی. خوش جو اس قدر عمدہ اور اعلیٰ ہوں گے کہ ان کے اندر سے ان کی پنڈلی کا گودا تک نظر آئے گا. یعنی فلیئرڈ کپڑے ہیں 70 اس کے اوپر ہو لیے, اس کے باوجود اندر سے اس کا حسن دکھ رہا ہوگا. جنتی خاتون کا دوپٹہ قدر و قیمت میں دنیا جہان کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے. جی وہاں بھی دوپٹہ ہے, چاہے وہ خوبصورتی کا ہی ہوگا. کھجور کی ٹہنی کے ریشے سے اہل جنت کا لباس تیار کیا جائے گا جو کہ سرخ سونے کی ہوگی. کیا ہوگا وہ سرخ سونا اور اس کا لباس آپ پہنیں گے. اہل جنت بہترین ریشم کے رومال استعمال کریں گے، ہینکرچیفز. جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے اس جگہ تک جنتیوں کو زیور پہنایا جائے گا. جنتیوں کو پہنائے گئے کنگن کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی. جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے. جی روایت سناتی، بڑی پیاری روایت ہے، مقدام بن مادی سے ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شہداء کی اللہ تعالیٰ کے ہاں 6 فضیلتیں ہیں. یعنی آپ اللہ کے راستے میں فوت ہو گئے نا، ہو جاتے ہیں اگر یہ ہو جائیں گے تو 6 خوبیاں ملیں گی. پہلی بات، شہید ہوتے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جنت میں اسے شہادت کے وقت سے ہی اس کا مقام دکھا دیا جائے گا. پھر دوسری، وہ عذاب قبر سے محفوظ رکھا جائے گا. تیسری، قیامت کے روز بڑی گھبراہٹ سے اسے محفوظ رکھا جائے گا. اور چوتھی، اس کے سر پر عزت کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس میں لگا ہوا ایک یاقوت دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے قیمتی ہوگا. اور جنت میں اس کا نکاح موٹی آنکھوں والی 70 حوروں سے کیا جائے گا. یاد رکھیں، جہاں لفظ حور آئے تو خود ہی سوچ لیجئے یہ مجاہد ہے. یہ وہ مونچھوں منہ پہ بل دیتے ہوئے اور نظروں کی حفاظت نہ کیے ہوئے مرد نہیں ہے کہ جو حوروں کے نام پر ہی یا تو کچھ اور ہی بولنے لگ جاتے ہیں اور یا پھر خوش ہونے لگتے ہیں. حوریں مجاہدین کو ملیں گی کیونکہ انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہوں گی. اور فرمایا، چھٹا اعزاز یہ کہ وہ اپنے 70 عزیز اور اوزا اور اقارب کی سفارش کرے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے. پھر آگے اس کی پارٹیز اور محفلیں بھی بہت کچھ ہیں، یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا. لیکن وہی بات ہے کہ جس چیز کی خواہش تھی وہ سب کچھ ملے گا. شرط ایک ہے کہ آج آپ قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس جنت کا اہل بنا دے. ابھی تو ہم نا اہل ہیں، اللہ ہمیں اہل بنا دے. اور اس کے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ مان سن کر ماننے کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر ماننے والا بنا دے. تلاوت سننا چاہتے ہیں پھر، یا صرف ہم جنت والی آیتیں سنا سکتے ہیں؟ آیت 18 سے 28 چوز کریں. دل تو پورے ہی چاہتا ہے لیکن شاید ہم وقت کچھ اس طرح آپ کو زیادہ دے سکیں ڈسکشن کا. خواہش ہے دل میں سنتے ہوئے شیئر کیجیے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو آگے بیٹھے ہیں؟ جی آپ آپ نام بھول گئی ارشیا؟ جی آپ ارشیا آپ کچھ کہیے. جی کوئی بات نہیں, ایسے ہی ہوتا شروع میں. جی ادھر سے کوئی, جی امرین آپ شیئر کیجیے. جی بالکل, اب تو ہمیں اور فکر لگنی چاہیے نا. آپ دیکھیں جتنا اوپر جاتے ہیں نا اتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ پاؤں پھسلا تو گریں گے, تو نیچے سے گرے انسان تو سنبھل ہی جاتا ہے, لیکن اگر اوپر جا کے گر جائیں تو پھر تو بہت مشکل ہوگا نا بچنا. ادھر سے آپ, جی پھر نام میرے دم میں شاید نزلت ہے آپ کا, نرگس. جی آپ. وعلیکم
السلام. خوشی بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم یہ سب کر سکے تو جنت ملے گی, دوسری طرف اتنا خوف بھی آتا ہے اگر 50-50% چانس ہے کہ ادھر جانا کہ ادھر جانا, تو خوف تو کافی ہے کہ جو بھی کر سکے کر سکے نا, اور جا بھی کر سکے تو وقت کا کوئی پتہ نہیں لگتا کہ کب موت آ جائے.
بالکل, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو چیزیں آسان کر دی وہ ہمارے لیے آسان ہو بھی جائیں گی. دیکھیں خواہش کر لیں پھر اللہ سے مانگیں. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف چیزوں کا ذکر کیا جنت میں, کبھی کبھی ایسے لگتا ہے نا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, کیسے ہوگا, لیکن جتنا آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو چیزیں اس پہ غور و فکر کریں اتنا ہی زیادہ آپ کو یہ چیز ممکن لگے گی نا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے صرف ایک امیجینیشن ہے, اور یہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگا کہ نہیں, اور لگتا ہے کہ دس از دس 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 اور لائک دس. حالانکہ اگر آپ اس کو شعور کے ساتھ سوچیں تو بات بالکل فرق ہوتی ہے. ارم نے ایک کوئی پریزنٹیشن آپ کو دکھانے کی ریکویسٹ کی, میں نے خود بھی نہیں دیکھا, تو آئیے دیکھتے ہیں اور پھر یہ آپ کو خود ہی ایکسپلین کریں گے کس میں. پلے کر دوں یہ ویڈیو ہے کوئی, یعنی لیکچر وائس کے ساتھ چاہیے نا.
A special group of people. So people ask, who are these? We find them. The keenness of the companions, radiallahu anhum, to be at the top level. Always led them to question whenever something like this was said. The best thing, the best words, the best people, what, who, how? Because they wanted to obtain that rank, that high rank. They didn't settle for just anything. They wanted to be at the top. And that's why Allah Azza wa Jalla said, رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah was pleased. So they asked, who are they? Describe, define. He said, sallallahu alayhi wa sallam, those chosen people, this special group of people, by the virtue of Allah, reciting, learning, memorizing, teaching, understanding, why this makes us worthy of being amongst those mentioned in the mission.
तो ये तब हमने खुद डिसाइड करना है ना कि हम चोजन बनना चाहते हैं कि नहीं. चाहता तो हर एक ही है, पर हर एक बन क्यों नहीं पाता? इसकी वजह यह है कि वो पीपल ऑफ द कुरान बनने के रास्ते में जो रुकावटें हैं और जो उसकी कुर्बानियां ना वो देनी मुश्किल लगती हैं. अदरवाइज तो हर इंसान इसी ख्वाहिश में जीता है कि अच्छा अल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो मुझसे करा लेके मैं चुना जाऊं. दुनिया में भी आप देखिए कि ये दौड़ लगी हुई है ना लोगों की कि किसी तरह से मैं चुना जाऊं, किसी तरह से मेरे साथ ये मामला हो, कभी कुछ हो कभी कुछ, इस तरह की बातें करते हैं. आप में से कुछ शेयर करना चाहिए कुछ तो जी. आप उनसे थोड़ा सा इरम माइक दें तेरे पास से तो.
जो अल्लाह ताला हमें सुन के मानने वाला बनाए.
जी, सुन के मानने वाला अल्लाह ताला हमें बना दे. ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन होती है, लगती तो बहुत छोटी है लेकिन ये है बहुत बड़ी एक किस्म की चीज जिसको अगर वाकई हम अपने ऊपर लें तो बहुत जल्दी हम इसके ऊपर गौर कर सकते हैं. जी, कोई और बात इरम आप शेयर करें. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह.
जब मैंने कल ये क्लिप देखा था तो मुझे शुक्र अदा कर रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुभाना ताला ने हमें तौफीक अता फरमाई कि हम यहाँ सब आ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं. कुछ कमियां हैं अमालों के अंदर, कोशिशें हैं. अल्लाह सुभाना ताला अपनी रहमत से हमारी कोशिशों को कबूल करे और अपनी रहमत से हमें माफ फरमा दे. लेकिन यही बात है कि इस चीज पे हमें नहीं कि बस हमने पढ़ लिया या 30 पारे मुकम्मल कर लिए, यहाँ नहीं रुकना. हमने आगे से आगे बढ़ना है कि हम इसके ज्यादा क्या कर सकते हैं. सिर्फ ये एक चीज नहीं है कि हमने, अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है और हमें भाग भाग के इंशाल्लाह काम करने हैं. और सिर्फ इस ऐसी मैनर में नहीं करने, हर जगह हम अपने तरीके से सोचें कि कम कहाँ हम इस खैर को पहुंचा सकते हैं. तो सब इसके ऊपर सोचें कि अब हमें आगे क्या करना है. अभी मेरी पारिया से व्हाट्सएप पे बात हो रही थी तो मैं उसको यही कह रही थी कि माशाल्लाह वो अपने ओन पे अभी उसका 27 पारा है. तो मैं उसको यही कह रही थी कि आप माशाल्लाह 30 पारे भी मुकम्मल कर लोगे, एक आप अपनी शेयरिंग भेजो और दूसरा ये कि आप अपनी जगह पे काम स्टार्ट करो कि आपने अब एक स्टेप आगे लेना है. तो मैं उसको ये कहती कि आप दौरे कुरान स्टार्ट करो. अपनी फैमिली फ्रेंड्स जो वहां पे काम करते हैं तो वो कहती कि मुझे थोड़ा सा मैं स्टेज हूँ. तो मैंने कहा आप स्टेज ना हो, बस एक स्टेप उठाओ, इंशाल्लाह सुभान अल्लाह आपके लिए हेल्प करेंगे. तो इसी तरह हम सबको भी यहाँ पे बैठे सोचना है कि अब हमने आगे क्या करना है.
देखिये कितनी खुशकिस्मती की बात है ना कि किसी को अल्लाह अपना कह दे. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपने फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि अहलीना मिनन नास, कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया में रहते हुए अल्लाह के घर वाले हैं, अहल से हैं, यानी उर्दू में भी हम बोलते हैं. तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी मन हूं, वो कौन है? यानी अल्लाह के भी कोई घर वाला हो सकता है. तो आपने फरमाया हाँ, वो कौन है? हम अहलुल कुरान, वो कुरान वाले हैं. वह खासतुहु, और उसके खास लोग हैं. तो कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा ना फिर सुनाओ आज ठीक हो, अल्लाह राय की अंजुरुन तारीफ़ फी वजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौना मिन रहीक मख़्तूम ख़िताम्हु मिस्क व मिज़ाजुहु. क्या क्या मैं कहती हूँ, अल्लाह ताला ने हमारे शौक को भागने के लिए रखा है. जी आप
मैं ऐसी सोच ही रही थी कि जो मुझे इधर से कुरान की व्हाट्सएप में सूरतें आती है तो मैं सोची थी कैसे किसी को पहुंचाऊं, ऐसे सोच ही रही थी. तो कल मेरी नंद का व्हाट्सएप में मैसेज आया कि आपने भूल में मुझे कुछ भेज दिया, ये कुरान की आयत सुना जो आप सीख रही हैं कभी और भेज.
ये कहा कि ये भूल बार बार करो.
आप अगर कोशिश करें कि दिल में सोचे कि अल्लाह मैं कैसे ये करूँ
وہ خود ہی خود آپ کو راستہ دکھا دے شاید, اور وہ خود اس نے واسطہ کیا کہ آپ نے پہلے پتہ نکال کے اسے بھیج دیا کیا پیسے بھی بھیجا کہ مجھے ہر روز جو بھی آپ کو ملتا ہے نا پلیز آپ بھیجے گا, اور اس کو کہا کہ آپ سے آگے بھی بھیجے, یہاں نہیں رکنا ہم نے.
ان شاء اللہ جی, آپ نے یہ بات کی تو آپ سب کے لیے ایک ریمائنڈر, جو لوگ کافی سارے لوگ تو میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی واٹس ایپ گروپ میں ہے جہاں بھی آڈیو جاتی ہے, اگر نہیں ہے تو ہو جائیں, لیکن یکم مئی سے یعنی اب انشاءاللہ ایک ویک آلموسٹ رہ گیا یا جتنا بھی وقت ہے ابھی سے, ہر واٹس ایپ گروپ میں ہم لوگ دورہ قرآن شروع کر رہے ہیں, اور شروع میں بھی صرف منڈے سے, شاید یہ سسٹر ماریا کو پتا, لیکن آئی تھنک سو کہ رمضان سے پہلے والے دور میں چھٹی کے ساتھ جیسے آپ کی روٹین چل رہی ہے ویسے ہی ہوگا, اور اتنا ہی ٹائم ہوگا. جی رم ہاں جی جی, تو اس کے لیے یہ کہ ایک تو آپ یہ کریں کہ آپ کے اپنے جو کانٹیکٹس ہیں, جو آپ کے اپنی دوست ہیں, بیسٹ تھنگ تو یہ کہ آپ خود اپنا اپنا ایک ایک گروپ بنائیں, اور جو گروپ بنائیں سسٹر ماریا اس کی انچارج ہیں, کیونکہ وہ ہر کلاس کو پھر ایک نام دیں گی, 1, 2, 3 سے ہم اب اس کو سیریل وائز کر رہے ہیں, اس کا ریکارڈ رکھنا تاکہ جو لوگ آپ کے ساتھ کریں پھر ان کا ریکارڈ ہمارے پاس ہو تو ہم ان کو انشاءاللہ سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں بعد میں. تو آسان کرنا ہے تو اپنے کانٹیکٹس لوگوں سے لے کر آپ سسٹر ماریا کو فارورڈ کرتے تھے ابھی سے لے کر, تاکہ جتنے بھی یہ گروپس ہیں, اور آف کورس جب یہ گروپ فل ہو جاتا ہے 100 لوگوں کا تو پھر نیا گروپ شروع ہوتا ہے, تو لوگوں کو رغبت دلا کے شوق دیں. شروع میں رمضان تک صرف ہم وہی آدھا آدھا گھنٹہ ہی بھیجیں گے جو روٹین چل رہی ہے, میرا خیال ہے سنڈے آف ہوتا ہے اور ہفتے میں 6 دن, تو رمضان تک ماشاءاللہ وہ جتنے سپارے اس طرح کر چکے ہوں گے, پھر جب رمضان آئے گا تو آف کورس لوگ زیادہ سننا چاہیں گے, تو پھر رمضان میں اس کی ڈوز کو بڑھا دیا جائے گا. تو آپ لوگ سارے اس کی کوشش کریں اور اپنا صدقہ جاریہ بنائیں, کیونکہ میری تو جس سے بھی بات ہوئی ہے, جہاں بھی بات ہوئی ہے, سب یہ کہتے ہیں کہ جس جو گروپ میں ہمیں آتا ہے وہ ہم آگے فارورڈ کرتے ہیں. یعنی میں حیران تھی کہ میں سوچتی تھی کہ شاید یہ 25-30 کلاسز ہیں جو ہمارے نظر میں, جو میری نظر میں تھوڑی بہت, باقی سے زیادہ جو بھی ہے, لیکن جس سے جہاں بات ہوئی سفر میں ادھر, ہر ایک کہتا ہے کہ ہم آگے کر رہے ہیں. تو جو لوگ آپ میں سے اپنے ان پہ ایسے گروپ بنا رہے ہیں, اچھی بات, ان کو ترتیب بھی وہی ہے نا, جو آیا اسی کو آگے بھیج رہے ہیں, لیکن اگر آپ سسٹر ماریا سے کر کے انٹر تو آپ کو پھر وہ ایک ہمارا جنرل گروپ ہے جس میں واٹس ایپ ایڈمنس کا گروپ ہے, تو اس میں وہ انوائٹ کر لیں گی تو کئی چیزیں انفارمیشن آپ کو اس میں شیئر کی جاتی ہیں جو پھر آپ کے اس گروپ کو مور ایکٹیو کریں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. فیض علی کا فل جتنا فصل متنافسن, آج ہماری دنیا میں جس طرح بھاگ دوڑ ہوگی یہ دوڑ ان شاء اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے گی. یہ بیرم نے دیا آپ لوگوں کا انویٹیشن, الحمدللہ پرنٹ ہو کے آ گیا, میرا حال آن لائن پہ بھی ہے ڈالا ہوا, اس میں کل آپ کو دکھانے کی کوشش کی گئی تھی تکمیل کا جو آپ کا بنا ہے. دیکھیے ای میل میں فارورڈ کرنا میسیجز میں یہ تو آف کورس کریں گے, لیکن یہ وہ ہے جن کو آپ پروٹوکول کے ساتھ دینا چاہیں تو یہ انویلوپس کے اندر یہ ڈلا ہوا ہے جس میں آپ کے دونوں دن کی دعوت ہے, 30th کی بھی اور 4th کی بھی نا, تو یہ آپ باہر لے رہے, کیا طریقہ کار اس کا, ہی سب کو دینا یا خود ہی جو لے گا. جی یہ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے, اس کے اوپر ظاہر ہے کہ جو بھی ہدیہ کاسٹ آتی ہے کوئی اس کی فکس آپ کو نہیں پوچھ رہے, یہ لوگ جو اپنی خوشی سے ڈالتے جائیں اور اپنے دوستوں کے لیے لیں اور ان کو اپنے ہاتھ سے لکھیں اور جا کے ان کو پہنچائیں, تو باقی جن تک آف کورس آپ ساروں تک تو نہیں ایسے پہنچائیں گے, لیکن باقیوں کے لیے پھر آپ ای میل اور واٹس ایپ جو آپ کو میسیجز آئیں گے اس کے اندر دکھائیں. ایک چھوٹی سی چیز آپ لوگوں کے لیے رکھی تھی, ہم نے سورت بہار میں ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی تخلیق, یعنی آئیے آپ سنیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا, تو یہ کلپ دیکھتے ہیں, اس کو انشاءاللہ اگر ہوا تو پھر ہم سورت بہار کے ساتھ سیٹ کر دیں گے, کہ جو اللہ دنیا میں اس طرح سے تخلیق پیدا کر سکتا ہے تو جنت میں وہ مختلف چیزیں کیوں نہیں بنا سکتا. پھر ہم لائٹ بند کیجیے گا پلیز.
يدخل من
اگر آنکھوں سے نہ دیکھو تو ناممکن چیز ہے نا. اور آپ کہتے ہیں یہ کیمو فلیش ہے, یہ وہ جانور ہوتے ہیں کہ جو جس رنگ کے جگہ پہ جاتے ہیں تو ان کی سکن اس رنگ کی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سیکیورٹی کے لیے ایسا کیا ہوا ہے, گھاس میں جائیں گے تو سبز ہو جائیں گے, خشک جگہوں میں جائیں گے تو براؤن ہو جائیں گے. تو جب اللہ نے دنیا میں اس کی نشانی دکھائی ہے تو جنت میں پتہ نہیں کیسے بنائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی قدر آ جائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. انشاءاللہ یہاں پہ ہم بریک لیں, اندر ہی واپس آ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ پھر ٹارگیٹ ہمارا پورا ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ الحمدللہ آج کل ظہر کا ٹائم بہت لمبا ہے, میں آپ سارے ساتھیوں کے لیے کہوں گی. آف کورس ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ سب کو بتایا کہ یہاں گول لے کر ایک بیٹھتے ہیں نا, تو کچھ ساتھی اگر نماز بعد میں شروع کرتے ہیں تو بعد میں پھر ان کے یہاں تک کلاس اس طرح ایڈجسٹ نہیں ہوتی. تو یا تو بریک میں ہی پڑھیں سارے پڑھیں, نہیں تو پھر یہ ہے کہ بریک ختم ہو تو اس کے اندر ہی اندر کر کے واپس آ جائیں, تاکہ پھر انشاءاللہ ہم اینڈ پہ فوراً ساتھی پڑھتے ہیں. اور ٹائم تو بھی ماشاءاللہ آپ کو ہوتا ہے 5 بجے تک عصر کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.